الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم سورہ انعام کی آیت 13 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سورہ میں وہی دعوت کا مضمون ہے, اور جن چیزوں کی دعوت دی گئی ہے ان پر استدلال کیا جا رہا ہے. میں یہ عرض کر چکا کہ اس سورہ میں استدلال زیادہ تر انفس و آفاق میں اللہ کی نشانیوں سے کیا گیا ہے, یا قریش کے مسلمات سے جو اس سورہ کے مخاطب. ارشاد فرمایا, وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ رات میں ٹھہر جاتا اور دن میں رواں ہوتا ہے وہ اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے, اور وہ سمیع و علیم. اس سے پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں اس کائنات کا پروردگار سب لوگوں کو جمع کرے گا, وہ قیامت کا دن ہے. اور قیامت کا یہ دن اصلاً اللہ کی رحمت کے ظہور کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے, تو ہماری تخلیق کا باعث بھی یہی رحمت ہوئی ہے, اور جو کچھ انجام اس دنیا کو پیش آنے والا ہے اس کا باعث بھی یہی رحمت ہوگی. میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس دنیا کو اگر آپ اس دنیا کے اندر ہی رہ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ حقیقت ہے کہ پھر ایک ہی رائے قائم ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت ایک تماشا گاہ ہے. یعنی یہاں انسانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوتے, کیا کیا بے انصافیاں نہیں ہوتی, کیا کیا ستم ان پر نہیں توڑے جاتے, انسان لرز اٹھتا ہے. اس کو اگر اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم کے اندر رکھ کر سمجھیے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک تمہید ہے, یہ چند سال کا وقفہ ہے. اس میں جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے, اس کو لازماً گزر جانا ہے, اور اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلنا ہے. وہ نتیجہ اصول کے لحاظ سے عدل پر نکلے گا, انصاف پر نکلے گا, اور انصاف اس صورت میں سامنے آئے گا کہ جس کا انسان اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا. یعنی میرے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے, میرا وجود گواہی دے گا, میرے احوال کی تصویریں سامنے آ جائیں گی, میں نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل تردید شواہد کے ساتھ ایک حقیقت بن جائے گا. اس موقع پر اللہ کا انصاف سامنے ہوگا. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہی خیر و شر کی کشمکش یہاں برپا ہے, اس کے بارے میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ظلم, ستم, عدوان اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, جس طرح کی حق تلفیاں دیکھتے ہیں, جس طرح کی بے انصافیاں دیکھتے ہیں, ان سب کو ایک دن اپنے انجام تک پہنچنا ہے, اور اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں صادر ہونا ہے. اور پھر وہ لوگ جو مظلوم رہے, جن پر ستم توڑے گئے لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا, ان کو ان اس صبر کی جزا ملنی ہے. اسی مضمون کو آگے بڑھا کر اب یہ فرمایا کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وہ جانتے ہیں وہ پروردگار کون ہے؟ وہ ہے کہ جو کچھ رات میں ٹھہر جاتا اور دن میں رواں ہوتا ہے اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے, اور وہ سمیع و علیم ہے. اس میں کچھ چیزیں وضاحت کا تقاضا کرتی ہیں. پچھلی بات کے بارے میں تو میں نے یہ نوٹ آپ کو سنا دیا تھا کہ اس مضمون کی وضاحت آگے آیت 31 میں فرما دی ہے کہ قیامت کے دن یہ خسارے میں مبتلا لوگ کس طرح حسرت سے اپنے سر پیٹیں گے, اور گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے کس بے بسی کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے. یعنی جس خسارے کا ذکر تھا, جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا ہے. اس کی تفصیل آگے آیت 31 میں آ رہی ہے. یہاں جو چیزیں قابل غور ہیں ان کے بارے میں بھی یہ نوٹ سن لیجئے. اصل الفاظ ہیں لہو ما سکنا فی اللیل والنہار. یعنی جو قرآن مجید کا متن ہے اس میں الفاظ یہ ہیں. سکنا کے بالمقابل ما تحرکا یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ یہاں عربیت کے اسلوب پر حذف کر دیا ہے. یعنی اگر بالکل لفظ کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیجئے تو یہ ہوگا کہ جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرتا ہے یا ٹھہر جاتا ہے تو اس میں کیا ہوا ہے؟ عربیت کے اسلوب پر سکنہ کے بالمقابل ما تحرکہ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ حذف کر دیا ہے. یعنی عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اس میں جب آپ جملہ بولتے ہیں تو بعض اوقات ایک فعل استعمال کرتے ہیں اور اس فعل کے مقابل کا فعل خود سمجھ لیا جاتا ہے. بعض اوقات کسی ایک مفعول کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے لحاظ سے افعال آپ خود مقدر مان لیتے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں قرآن مجید میں بھی ملحوظ ہیں, اس لیے کہ یہ اسی زبان میں ہے جس زبان میں اس زمانے کے عرب کلام کرتے تھے. تو یہاں یہ ہوا ہے. چنانچہ جب اس چیز کو سامنے رکھا گیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ترجمے میں اس کو کھول دیا گیا ہے. چنانچہ پھر ترجمہ سنیے, حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ رات میں ٹھہر جاتا ہے اور دن میں رواں ہوتا ہے. یہ جو دن میں رواں ہوتا ہے, میں رواں ہوتا ہے کا مضمون ہے, یہ الفاظ میں وہاں بیان نہیں ہوا, مقدر ہے. نہار کے حوالے سے اس کو سمجھ لیا جاتا ہے. اسی کو بیان کیا ہے کہ سکنہ کے بالمقابل ما تحرکہ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ یہاں عربیت کے اسلوب پر محذوف ہو گیا. تو ارشاد فرمایا وہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ سمیع و علیم ہے. وہ سمیع و علیم ہے, اس پر بھی ایک مختصر نوٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت سب کو محیط اور اس کا علم سب کو حاوی ہے. یعنی جس پروردگار کی بات کی جا رہی ہے, جس کی دعوت پیش کی جا رہی ہے, جس کی طرف سے تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے, یہ معلوم رکھو کہ اس کی قدرت سب کو محیط ہے, سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ایسا نہیں ہے کہ آسمان کے لوگ تو اس کے احاطے میں ہیں اور زمین کے کسی اور کے پاس ہے. سب کو اس کی قدرت محیط ہے اور اس کا علم سب کو حاوی ہے. یہی دو چیزیں ہیں کہ جو ذات خداوندی کا حقیقی تعارف ہم عاجز انسانوں کے لیے بنتی. یعنی اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے ناواقف رہ جائے یا کوئی چیز اس کے قابو سے باہر نکل جائے. یہی اللہ تعالیٰ کا وہ صحیح تصور ہے جو قرآن مجید اپنے ہر ماننے والے میں پیدا کرنا چاہتا ہے. یعنی نہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ اس کی قدرت کچھ دائروں میں محدود ہے اور باقی معاملات میں ہمیں دوسروں کی طرف رجوع کرنا ہے, کسی اہرمن کی طرف رجوع کرنا ہے, کسی دیوتا کی طرف رجوع کرنا ہے, کسی دیوی کی طرف رجوع کرنا ہے. نہیں, اسی کی قدرت ہے جو ہم سب کا احاطہ کیے ہوئے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے علم کا دائرہ مثال کے طور پر ملائلہ تک ہے, آسمانوں تک ہے, ایک کہکشاں تک ہے, سورج تک ہے, ایک نظام شمسی تک ہے. نہیں, ہر چیز اس کے دائرہ علم میں ہے. اور جب ہے تو ظاہر ہے کہ نہ میری خلوت کے بارے میں اس کو کوئی مطلع کر سکتا ہے, نہ میری جلوت کے بارے میں اس کو کوئی اطلاع دے سکتا ہے. ہر چیز براہ راست اس کے علم میں ہے, اس کی اطلاع میں ہے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بے پناہ اعتماد پیدا کرتی ہے کہ جس کے بعد ایک بندہ اپنے اندر تفویض اور توکل کا جذبہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنے معاملات اسی کے سپرد کرنے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھنا ہے. اور پھر اسی کے نتیجے میں سلبی طور پر وہ تمام تصورات آدمی کے عقیدے سے نکل جاتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی درجے میں شفاعت باطل پر اعتماد پیدا کرتے ہیں. یعنی یہ خیال پیدا کر دیتے ہیں کہ مجھے فلاں بچائے گا, فلاں میرا مددگار ہو جائے گا, فلاں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا. پھر اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا سارا بھروسہ, سارا اعتماد, سارا توکل اسی پروردگار, اسی کائنات کے پروردگار پر ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت سب کو محیط اور اس کا علم سب کو حاوی ہے. شب و روز میں کوئی چیز اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی. یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ وہ ہو سمیع و علیم, تو کیا مطلب ہے؟ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ سمیع و علیم ہے, سننے والا ہے, جاننے والا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو رات دن تم دیکھ رہے ہو, یہ دنیا جو تمہارے سامنے ہے, کوئی چیز ان میں اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی. وہ جب چاہے گا ہر جگہ سے سب کو بلائے گا اور اپنے حضور میں اکٹھا کر لے گا. یعنی ظاہر ہے کہ استدلال کا سارا رخ قیامت کی طرف ہے. قیامت کے بارے میں جو باطل تصورات, جو مضمومات بھی پیدا ہو سکتے ہیں, ان کی گویا نفی کر دی. یہ بتا دیا کہ تنہا پروردگار ہے, وہی تمہارا خالق ہے, اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, وہی سب کو اکٹھا کرے گا. نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے کہ اکٹھا کرنے میں ناکام ہو جائے, نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے کہ وہاں کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات کر کے کسی کو بچا لے جائے. اس کا کوئی امکان نہیں ہے. ارشاد ہوا کل غیر اللہ اتخذ ولی فاطر السماوات والارض، کہہ دو اللہ کے سوا کیا میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے؟ کل غیر اللہ اتخذ ولی، یعنی یہ میرا پروردگار ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کا علم ہے، اس کائنات کی کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے نہ اس کی قدرت سے باہر ہے، تو پھر کیا اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ یعنی یہ لازمی نتیجہ ہے پہلے جو بات فرمائی کہ اس کائنات کے پروردگار کے سامنے ہر چیز سرنگو ہے، کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا، یہ حقیقت مانتے ہو؟ جب یہ مانتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ، گویا رسالت پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا، ایک خوبصورت خطبے کا اسلوب ہے، کل ان سے کہو، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے؟ اور فرمایا یتم ولا یتم، وہو یتم ولا یتم، وہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، یعنی اس کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کے سامنے حلوے مانڈے پیش کرو گے، نظر ریاض پیش کرو گے تو تب اس کا پیٹ بھرے گا، نہیں، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تم سب کو رزق دیتا ہے، جن کو اپنے دیوی دیوتا بناتے ہو ان کو بھی وہی رزق دیتا ہے، جن کو اپنے اولیاء اور کارساز سمجھتے ہو ان کو بھی وہی رزق دیتا ہے، کسی پیر پیغمبر کو بھی اس کے سامنے احتیاج کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ ان سب چیزوں سے بالکل بے نیاز ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اوپر کی بات کا لازمی نتیجہ بھی ہے اور مشرکین پر ایک نہایت لطیف تاریخ بھی۔ اوپر کیا فرمایا تھا؟ اوپر یہ فرمایا تھا کہ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کا علم ہر چیز کو حاوی ہے، کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ لازمی نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ پھر مجھے اسی کو کارساز بنانا چاہیے، پھر ممکن نہیں ہے کہ میں کسی کو اپنا ولی اور مددگار سمجھوں، پھر میرے لیے وہی سب کچھ ہے اور مجھے اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ کرنی، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوا۔ اور اس میں پھر مشرکین پر جو مخاطبین ہیں جن سے بات ہو رہی ہے، یعنی عرب کے مشرکین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ جو اس سورہ کے مخاطب ہیں، اصل مخاطب ہیں، تو ان پر ایک لطیف تاریخ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے خالق اور پوری کائنات کے رازق کو چھوڑ دوں، یعنی یہ جب کہا کہ اللہ کے سوا کیا میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں، تو گویا مدعا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے خالق اور پوری کائنات کے رازق کو چھوڑ دوں اور تمہارے ان معبودوں کو، تمہارے ان بتوں کو معبود بنا لوں جو اپنے وجود کے لیے بھی تمہارے محتاج ہیں، یعنی تم ان کا تصور قائم کرو گے تو وجود پذیر ہوں گے، تم گھڑ کے ان کی مورتی بناؤ گے تو تمہارے سامنے ایک پیکرے محسوس کی صورت میں آئیں گے، کیا یہ صورتحال ہے؟ میں اپنے پروردگار کو چھوڑ کر کیا ان کو معبود بنا لوں؟ اور ان کے سامنے تم حلوے مانڈے پیش کرتے ہو تو راضی اور آسودہ ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کے تصورات پر تعریض کی ہے کہ ان کو گویا اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو انہیں پہنچے، وہ ان کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، تو یہ چیز کیا میرے خالق کے بارے میں متصور ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ ساری دنیا کو کھلاتا ہے، سب اس سے رزق پاتے ہیں، سب اسی سے نعمتیں حاصل کرتے ہیں، سب اپنی حاجتیں اسی کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اس پوری کی پوری کائنات میں اپنا حکم بھی چلا رہا ہے اور اس پوری کائنات کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ ہر چیز سے بے نیاز میرا پروردگار ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ مشرکین اپنے بتوں کے آگے جو کچھ پیش کرتے ہیں اس تصور کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ یہ ان کی پسندیدہ اور مرغوب غذائیں ہیں جن کو وہ نوش کرتے اور جن کی خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اگر آپ مشرکانہ مذاہب کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جب نظر پیش کی جاتی ہے، نیاز دی جاتی ہے، یا جا کے آپ کوئی چیز بھینٹ چڑھاتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے، یعنی یہ ان کو راضی کرنے، ان کو خوش کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس تصور کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ غذائیں ہیں جو ان کی پسندیدہ ہیں، ان چیزوں کو وہ مرغوب سمجھتے ہیں اور ان سے نہ صرف یہ کہ محظوظ ہوتے بلکہ ان کو نوش کرتے، ان کی خوشبو پاتے اور اس سے تمہارے ساتھ خوش ہوتے ہیں. برعکس اس کے خدا پرست خدا کے نام پر جو کچھ پیش کرتا ہے اس کا کوئی حصہ جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے خدا کو نہیں پہنچتا. یعنی یہ تصریح کیا ہے؟ وہ جو قرآن مجید نے قربانی کے بارے میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ یہ قربانی تم خدا کی نظر کے طور پر پیش کرتے ہو لیکن اس کا گوشت، اس کا خون یہ خدا کو نہیں پہنچتا. یعنی اس کا خدا سے کیا تعلق، وہ اس سے بے نیاز ہے. ولاکن ینالہ تقویٰ منکم، وہ جو تمہارے دل میں تقویٰ ہے یعنی تم یہ محسوس کر کے کہ وہ میرا پروردگار ہے، اس پروردگار کے حضور میں مجھے اگر اس کی حمیت میں، اس کے دین کی نصرت میں اپنا سب کچھ پیش کرنا پڑے تو کرنا ہے، اور ایک علامتی اظہار کے طور پر وہ قربانی پیش کرتے ہو، پھر اس کا گوشت خود کھاتے ہو اور غریبوں کو کھلاتے ہو. یعنی وہ کسی کو خوشبو پہنچانے کے لیے اور کسی کو اس کی مرغوب غذا پیش کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، اس کو واضح کیا قرآن نے. تو خدا کو نہیں پہنچتا بلکہ سب کا سب خدا کے حقدار بندوں کو پہنچتا ہے. تو اس طرح گویا ایک لطیف اسلوب میں یہ بتا دیا کہ ذرا فرق محسوس کرو کہ جو مذہب، جو دین، جو آداب اس پروردگار نے سکھائے ہیں وہ کیسے ہیں، اور ان کے مقابل میں تمہارے مشرکانہ توہمات سے پیدا ہونے والا دین کیسا ہے. یعنی ایک سلیم الفطرت انسان کے سامنے یہ تقابل کر کے چیزیں اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ وہ اپنے اعلیٰ ذوق ہی سے ان کا فرق محسوس کریں. ہر جگہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ منطقی استدلال ہی کیا جائے. یعنی استدلال انسان کے سامنے اگر کرنا ہے تو اس کے 10 زاویے ہیں. یعنی اس کے اندر ایک ذوق ہے، اس کے اندر ایک فطرت ہے، وہ چیزوں کو ایک خاص طریقے سے دیکھتا ہے، پھر وہ ان کے درمیان فرق و امتیاز کو بھی جانتا ہے. وہ جو ذوقی پہلو ہے اس کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے، وہ جو نفسی پہلو ہے اس کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے، انسان کے اندر جو بعض محسوسات رکھے گئے ہیں ان کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے، اور عقلی استدلال اور منطقی استدلال بھی کیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ وہ یتم و لا یتم، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ کھلاتا ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے سامنے سر اطاعت جھکا دوں. یعنی میں ایک بندے کی حیثیت سے اسی کا پابند ہوں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، ازل سے اس کی یہی ہدایت ہے. اس نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ان سے بھی یہی مطالبہ کیا، اس کا مطالبہ میرے ساتھ بھی وہی ہے. یہ وہی مطالبہ ہے جس کو بطور اصول بیان کیا ہے قرآن مجید میں سورہ زاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یعنی سب سے پہلے جس حقیقت کا ہر بندے کو اعتراف کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ہے. یعنی میری جو حیثیت انسان کے طور پر ہے اس کو میں ہزار پہلوؤں سے سمجھوں، میرا وجود کیا ہے، میرا پیکر کیسے تخلیق ہوا ہے، مجھ میں کتنی آکسیجن ہے، کتنی نائٹروجن ہے، کتنی ہائیڈروجن ہے، یا میں دیکھوں کہ میں کن عناصر کا مجموعہ ہوں، یہ ساری چیزیں میری دلچسپی کا موضوع ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے میں ایک اخلاقی وجود ہوں، میں ایک عقلی وجود ہوں، میرے یہ محسوسات ہیں، میں تجربے اور مشاہدے سے چیزوں کو اس طرح سمجھتا ہوں، یہ سب چیزیں میرے مطالعے کا موضوع ہوگی، لیکن میری اصل حقیقت کیا ہے؟ اس پوری کائنات کے نظم میں میں عبد ہوں، یعنی کسی خالق کی مخلوق ہوں اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کا بندہ. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو سمجھاتا ہے. اور اس طرح جو تعلق وجود میں آتا ہے وہ عبد اور معبود کا تعلق ہے، یعنی نہ وہ جس طرح کے صوفیانہ مذاہب میں کہا جاتا ہے عاشق اور معشوق کا تعلق ہے، نہ جس طرح کے لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آزاد ہستی ہے جس کو اس زمین کا ماسٹر بنا کے، آقا بنا کے پیدا کر دیا گیا ہے. نہیں، میرا تعلق میرے پروردگار کے ساتھ عبد کا ہے اور وہ میرا معبود ہے. یہی تعلق ہے جس کو اس آیت میں دو لفظوں میں بند کر کے بیان کر دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یعنی نہ تم نہ جنات، جو بعض پہلوؤں سے ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ طاقت رکھتے ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سب کے سب خدا کے بندے ہی ہیں. اور پیدا کس لیے کیے گئے ہیں؟ کہ وہ اپنے آپ کو بندے کی حیثیت سے پہچانے. اب ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ جب میں نے اپنے آپ کو بندے کی حیثیت سے پہچان لیا تو مجھ کو اپنے معبود کی معرفت بھی حاصل ہو گئی. یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کیا ہستی ہوگی جس نے مجھے بنایا ہے، وہ کیا ہستی ہوگی جس نے مجھے وجود بخشا ہے، وہ کیا ہستی ہوگی کہ جس نے مجھے شعور دیا ہے، یہ غیر معمولی شخصیت دی ہے، یہ غیر معمولی ذہن دیا ہے، اس کے اندر یہ امکانات رکھے ہیں، تو اسی سے خدا کی معرفت کا بھی صحیح پہلو میرے سامنے آتا ہے۔ تو اسی کو بیان کیا کہ میں جب شعور کو پہنچا ہوں اور جب میرے سامنے حقائق آئے ہیں تو وہی حقائق جو ازل سے انسان کے سامنے ہیں وہ میرے سامنے بھی ہیں، مجھے بتائے بھی وہی گئے ہیں، اور مجھے حکم بھی اسی کا دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس پروردگار کے سامنے سر اطاعت چکا دوں، یعنی بعد کے معاملات بعد میں ہیں، پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو مانوں کہ وہ میرا معبود ہے، میں یہ مانوں کہ وہ میرا مطاع ہے۔ ظاہر ہے عبادت اور اطاعت لازم و ملزوم ہے، اطاعت گویا سب سے بڑا لازم ہے اس کا۔ تو اس سے بیان کیا کہ ان اکون اول من اسلم، یعنی سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں بنوں، اور دوسری بات یہ کیا، دوسری بات یہ کہ ولا تکونن من المشرکین، اور تاکید کی گئی ہے کہ تم ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو پیغمبروں کی دعوت کی اصل اور اساس ہے، ایک یہ کہ پروردگار ہمارا خالق ہے، ہمیں اس کے سامنے سر اطاعت جھکا کر رکھنا ہے، یہ بندگی کا بیان ہے۔ یعنی بندگی جب میری عملی زندگی سے متعلق ہوتی ہے، جب میں فلسفے کی سطح پر یہ کہتا ہوں کہ وہ معبود ہے میں عبد ہوں، وہ میرا خالق ہے میں مخلوق ہوں، تو میری ذاتی زندگی میں، میری اجتماعی زندگی میں جب یہ چیز عملی طور پر نمایاں ہوگی تو اطاعت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی اب میرے پروردگار کا حکم آ گیا، اب اس کا فرمان آ گیا، اب اس کی طرف سے کوئی تقاضا آ گیا، اس نے کوئی مطالبہ کر دیا، مجھے سر اطاعت چکانا ہے، اور یہ سر اطاعت صرف اسی کے سامنے جھکانا ہے، اسی کو ماننا ہے معبود کی حیثیت سے۔ جو کہا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ہزار سجدے ہیں جن کے اندر لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر ہوتی ہے، لیکن جب میں اس حقیقت کو پہچان لیتا ہوں، اس کو سمجھ لیتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے، تو سب سے پہلا نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پھر میری اطاعت بھی اس کے لیے ہوتی ہے، میری عبادت بھی اس کے لیے ہوتی ہے، اور کوئی دوسرا اس حیثیت سے اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار واضح کی ہے، یہاں بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو میری عملی زندگی میں اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کو قرآن مجید میں دو لفظوں میں سمیٹ دیا ہے، لہو الا لہ الخلق والامر، یعنی سنو خبردار ہو جاؤ، خلق بھی اسی کے لیے ہے، امر بھی اسی کے لیے ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ میری تخلیق میں، میری خلقت میں بھی کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے، اور اب جو میرا اور میرے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کا نظم ہے وہ بھی تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات جب میرے وجود کے اندر اتر جاتی ہے، جب یہ میرا علم بن جاتی ہے، جب یہ میرا احساس بن جاتی ہے، جب یہ میری نفسیات کا اصل مطالبہ بن جاتی ہے، تو پھر شرک کے لیے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ اس پر یہ نوٹ ہے، یعنی تم شرک کرتے ہو تو کرو، مخاطبین سے کہا ہے تم شرک کرتے ہو تو کرو، اس کی ذمہ داری تم پر ہے، مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ خدا کے سامنے سرنگوں رہوں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ یعنی تم اپنے دین کو ایسے پیش کر سکتے ہو، تم شرک کے حق میں دلائل تراش سکتے ہو، لیکن میں یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ تمہیں اصرار ہے تو تمہارا مقدر تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن میں صاف صاف تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جب میرے پروردگار نے مجھے مخاطب کیا ہے تو مجھ سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ میں اس کا بندہ اور تنہا اسی کا بندہ بن کر رہوں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں۔ اس مضمون کے لیے اصل میں لا تکونن من المشرکین کے الفاظ آئے، یعنی یہ جو مضمون ہے نا کہ تم ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اس کے لیے اصل میں لا تکونن من المشرکین کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں تاکید کے ساتھ ایک نوعیت کا زجر بھی ہے، یعنی گویا اسلوب ایسا ہے کہ اگر آپ اس کا حق ادا کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ تنبیہ کی گئی، ڈانٹ دیا گیا ہے، یعنی یہ کبھی جسارت بھی نہ کرنا، اس کا کبھی سوچنا بھی نہ، اس طرف کبھی دھیان بھی نہ کرنا، یعنی اس کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی تاویل، کوئی حجت اس پہ کام نہیں آئے گی، شرک کا کوئی شائبہ بھی تمہارے علم اور عمل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں تاکید کے ساتھ ایک نوعیت کا زجر بھی ہے، یعنی کچھ سخت ہے لب و لہجہ، اور ظاہر ہے کہ مخاطب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے کہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے تو اس لیے یہ وضاحت کیا، لیکن اس کا رخ انہی لوگوں کی طرف ہے جن کا رویہ زیر بحث ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے شدت کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے. تنبیہ الفاظ میں ایسے ہے، لیکن اس کا رخ کن کی جانب ہے؟ مخاطبین کی جانب. ان کو تنبیہ کی گئی ہے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی قریبی کو تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں دوسروں کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ہے اس کا. ارشاد فرمایا قل انی اخاف ان نسیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک ہولناک دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤں گا. یعنی اب ظاہر ہے کہ انذار بھی کیا، خبردار کیا ہے کہ یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یہ فلسفہ بگاڑنے کی چیز نہیں ہے. یعنی یہاں پر یہ کہہ کے خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، اور کچھ نہ کچھ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بغل اور آستین میں رکھ لے، یہ اس کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ یہ فلسفہ نہیں کہ یہاں رہ جائے گا، لوگ حض اٹھا لیں گے، اچھا شعر ہے سو ان کے داد دے دیں گے. اس کے کچھ نتائج نکلنے والے ہیں. تو تنبیہ کی اس کے بارے میں کہ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں، یعنی مجھے حکم کیا دیا گیا ہے، یہ دیا گیا ہے کہ تمہیں تنہا اس کی اطاعت کرنی ہے، اور مجھ سے تقاضا کیا کیا گیا ہے، یہ کہ تم ہرگز مشرک میں شامل نہ ہو. تو میں اپنے پروردگار کی اس بات کو اگر نہ مانوں تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا نکلنے والا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات بھی انہیں کو سنانے کے لیے کہی گئی ہے. تو ڈرتا ہوں کہ ایک ہولناک دن کے عذاب سے دو چار ہو جاؤں گا. میں یسرفن ہو یوم اذن فقد رحما وذلک الفوز المبین، حقیقت یہ ہے کہ جو اس دن عذاب سے دور رکھا گیا وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے. یعنی مطلب یہ کہ ایک ہولناک دن آنے والا ہے، اور اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ یہاں تم نے طنز کر لی، تعریض کر لی، استخفاف کر لیا، استہزاء کر لیا، مذاق اڑا لیا، اپنے آپ کو مطمئن کر لیا، اپنے قریب کے لوگوں سے داد و تحسین وصول کر لی. یہ بات اتنی آسان نہیں ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو، مخاطبین کو توجہ دلائی ہے، اس کے جو نتائج نکلنے والے ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں. وہ ایک ہولناک دن کا عذاب ہے جس سے لوگ دوچار ہو جائیں گے. اور حقیقت کیا ہے اگر تم سمجھو تو حقیقت یہ ہے کہ اس دن جو اس عذاب سے بچ گیا، جو اللہ کی گرفت سے بچ گیا، جس کو اس دن بشارت مل گئی کہ تم کامیاب رہے، تو وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا. اب وہ جو بات تھی کہ رحمت لازم کی ہے، تو فرمایا رحمت کا ظہور تمہارے لیے اس طرح ہوگا، یعنی اگر تم اس عذاب سے بچ گئے تو خدا کی ابدی رحمت میں چلے جاؤ گے، خدا کی ابدی شفقت میں چلے جاؤ گے. وہ ہمیشہ کی رحمت ہے، پھر عنایت ہی عنایت ہے، اس لیے کہ امتحان کا دور ختم ہو جائے گا. اور وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے. انسان جب یہاں فلسفے تراشتا ہے تو وہ یہاں خدا کی رحمت تلاش کرتا ہے. بعض اوقات جب وہ دیکھتا ہے کہ ظلم ہے، عدوان ہے، لوگوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، جب شر کو اس بڑے پیمانے کے اوپر کھل کھیلتے دیکھتا ہے تو بعض اوقات خیال ہوتا ہے، تو فرمایا رحمت وہاں تلاش کرنی ہے. یعنی یہاں بھی اس کی رحمت کے آثار ہیں، تمہارا وجود اس کی رحمت ہی کا مرہون منت ہے، لیکن اس کا کامل ظہور، اس کا آخری ظہور تو وہاں ہونا ہے. اور اس دن جس کو یہ رحمت مل گئی وہی کامیاب ہے، اور یہی کھلی کامیابی ہے. وذلک الفوز المبین. یہ جو فرمایا اور یہی کھلی کامیابی ہے، تو اس میں کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے، اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ جو لوگ اس کامیابی کو بھولے ہوئے ہیں، اس دن انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس بدبختی اور محرومی کا سامان لے کر دنیا سے آئے ہیں. یعنی کامیابی کا جو مقابل پہلو ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ مختلف اسالیب ہیں کہ جن میں کبھی نتیجے کو براہ راست بیان کیا جاتا ہے، کبھی اس کے عکس کو بیان کر کے توجہ دلائی جاتی ہے. تو یہاں ایک طرف ظاہر ہے ترغیب ہوئی کہ خدا کی رحمت کو وہاں تلاش کرو، بڑی کامیابی وہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لازمی نتیجے کو بھی بیان کر دیا کہ اگر اس دن عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے تو رحمت سے دور ہوگے، خدا کی لعنت کے مستحق ٹھہرو گے. اور یہی نہیں ہے اصل ناکامی اور محرومی، وہ ہے. تم دنیا کی کامیابیوں کو بڑی کامیابیاں سمجھتے ہو، یہ کامیابیاں اس کے مقابلے میں حقیر ہو جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اس وجہ سے اسے تلاش کرو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یقین رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کسی رنج میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے. یہ جو وعیم یمسس میں واؤ ہے تو یہ واؤ بہت قیامت ڈھاتی ہے قرآن مجید کی زبان میں, یعنی دیکھنا چاہیے کس پہلو سے آئی ہے. جی کبھی یہ سادہ عطف ہوتا ہے, کبھی محض عطف جملہ کے طور پر آ جاتی ہے, اور کبھی اس کے اندر استدراک کے مضامین, توجہ دلانے کے مضامین چھپے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں یہ مضمون ہے جس کو میں نے ادا کیا, یقین رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کسی رنج میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اگر بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ اس دنیا میں انسان کے اوپر جو احوال آتے ہیں, یعنی کبھی رنج کے مواقع, کبھی بھلائی کے مواقع, کبھی خوشیاں ملتی ہیں, کبھی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں, یہی اصل میں انسان کو کبھی راہ راست پر رکھنے کا ذریعہ بنتی ہیں, کبھی اس سے دور لے جاتی. تو فرمایا کہ اس پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے, اور اس کے بارے میں یقین رکھو کہ اگر تمہیں وہ کسی رنج میں مبتلا کر دے تو یہ مت خیال کرو کہ کوئی اور سہارا تمہیں دستیاب ہو جائے گا, میسر ہو جائے گا. کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا. اگر وہ فیصلہ کر لے, اگر اس کی طرف سے کسی مصیبت کا فیصلہ کر لیا گیا, کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا گیا, تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور اگر وہ فیصلہ کر لے کہ اسے کسی بھلائی سے بیرمند کرنا ہے, اس نے دولت دینی ہے, اس نے اقتدار دینا ہے, اس نے دنیا کی آسائشیں دینی ہے, اس نے دنیا کی دولت عطا کرنی ہے, تو پھر وہ پوری قدرت رکھتا ہے, اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا. کون ہے کہ جو اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ وہ دینے والا بن کے جب سامنے آئے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا, اور وہ لینے والا بن کے سامنے آئے گا تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. تو اس وجہ سے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی ساری توجہات اسی طرف مرکوز رکھو, اسی کو سب کچھ بناؤ. ہو القاہر فوق عبادہ, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اپنے بندوں پر وہ ہر لحاظ سے حاوی ہے. وہ ہو الحکیم الخبیر, اور حکیم و خبیر ہے, یعنی حکمت والا ہے, ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں جن کی میں نے توضیح کی ہے. ایک یہ کہ اگر بلائی سے بہرہ مند کرے تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, یہ اوپر والی بات کی توضیح مزید ہے. یعنی اوپر جو بات فرمائی ہے کہ سب نفع و ضرر خدا کے ہاتھ میں ہے, یہ اس کی توضیح مزید ہے. یہ اوپر والی بات کی توضیح مزید ہے, یعنی مزید واضح کیا اسے کہ جب نفع و ضرر سب خدا کے اختیار میں ہے تو کسی دوسرے کو مولا و مرجع کیوں بنایا جائے؟ انسان جہاں سے شرک کی طرف جاتا ہے, اصل میں اس کو مختلف پہلوؤں سے واضح کیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی احتیاج نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے. یہ اوپر والی بات کی توضیح مزید ہے کہ جب نفع و ضرر سب خدا کے اختیار میں ہے تو کسی دوسرے کو مولا و مرجع کیوں بنایا جائے, اور اس کے حضور میں دعا و مناجات کے لیے ہاتھ کیوں اٹھائے گئے؟ یعنی یہ ہاتھ اسی ایک بارگاہ میں اٹھیں گے, اسی ایک خدا کے سامنے اٹھیں گے, اسی سے درخواستیں پیش کی جائیں گی, دعائیں اسی سے مانگی جائیں گی, مناجات اسی کے سامنے کی جائے گی, کسی اور کے سامنے کیوں اٹھے؟ اختیار اس کا, قدرت اس کی, سمیع و علیم وہ, ہر چیز سے واقف, اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے, میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں گا اور کسی اور کے دروازے پر کیوں دستک دوں گا؟ اور دوسری جو یہ بات فرمائی کہ اپنے بندوں پر ہر لحاظ سے حاوی اور حکیم و خبیر ہے, تو اس پر یہ نوٹ ہے, لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کو کسی انجام اور غائط تک پہنچائے بغیر چھوڑ دے. یعنی ظاہر ہے کہ استدلال کا رخ کس جانب ہے؟ وہی قیامت. یعنی یہ بات کہ اس کائنات کو انجام تک پہنچنا چاہیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندوں کو جانتا بھی ہے, ان کا خالق بھی ہے, ان کے حالات سے بھی واقف ہے, وہ ایک حکیم ہستی ہے اور وہ خبیر بھی ہے, معلوم بھی ہے اس کو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو پھر وہ اس سے آنکھیں بند کر لے, اس کو ایک تماشا گاہ کے طور پر جاری رہنے دے, اس کو کسی انجام تک نہ پہنچائے, تو یہ اس کے بارے میں آخری درجے کا سوء ظن ہے. اس کو باندھتے ہو تو پھر اس حکیم و خبیر ہستی پر لازم ہے, اور اس نے لازم کر رکھا ہے کہ وہ اس دنیا کو اس انجام تک پہنچائے جس کی خبر انبیاء علیہ السلام نے دی ہے. یہ گویا اللہ کو ماننے, اس کو اعلیٰ صفات سے متصف ماننے کا لازمی تقاضا ہے. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کو کسی انجام اور غایت یعنی کسی نتیجے تک پہنچائے بغیر چھوڑ دے. اس کے علم و حکمت کا تقاضا ہے کہ ایک روز جزا برپا ہو. یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ اس کے علم کا بھی اور اس کے حکمت کا بھی. فرمایا نا اور حکیم و خبیر ہے, یعنی چونکہ ہر چیز سے باخبر ہے, ہر چیز کا علم رکھتا ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو یہ معلوم ہی نہ ہوتا ہو کہ میں نے دنیا بنا دی, اب کون کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے, کون زیادتی کر رہا ہے, کون انصاف کا خون کر رہا ہے, کون بچیوں پر ظلم کر رہا ہے, کون بڑوں پر ظلم کر رہا ہے, کس نے انسانوں کا استحصال کر رکھا ہوا ہے, وہ کچھ معلوم ہی نہ ہو, کوئی چیز اس کے سامنے نہ آئے. تو جب وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے, تو پھر اس علم کا لازمی نتیجہ اور اس حکمت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک روز جزا برپا ہو جس میں حق و باطل کے فیصلے کیے جائیں. کیونکہ یہاں ساری کشمکش یہی ہے, اگر انسان سے پوچھا جائے کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کا طالب ہے, کس چیز کا خواہاں ہے, یعنی کون سی چیز ہے کہ ساری چیزیں چھین لی جائیں اور وہ اس کو ملنی چاہیے, تو وہ کہے گا عدل, انصاف. یعنی یہی چیز ہے. اور انصاف اور عدل کا مطلب صرف عدالتوں میں ملنے والا انصاف نہیں ہوتا, بلکہ یہ دنیا کی پوری زندگی میں انصاف, اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے. یعنی وہ اس سے آگے کی بات ہے, وہ رحمت بھی چاہتا ہے, وہ عنایت بھی چاہتا ہے, لیکن سب سے پہلے جس چیز کا تقاضا اس کی فطرت کے اندر ہے وہ یہ کہ اس کو عدل ملے. اور حق اور باطل کے درمیان جو یہاں التباس پیدا کر دیا جاتا ہے, علم میں بھی پیدا ہو جاتا ہے, عمل میں بھی پیدا ہو جاتا ہے, یہ ختم ہو, یہ انسان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے, یہ اس کے باطن کا مطالبہ ہے. اگر باقی چیزوں سے اسے ذرا عافیت ملے تو وہ اسی چیز پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. تو اسی کو بیان کیا ہے کہ اس کے علم اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ایک روز جزا برپا ہو جس میں حق و باطل کے فیصلے کیے جائیں. قل ایو شیئن اکبر و شہادہ قل اللہ, ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے, کہہ دو اللہ کی. شہیدم بینی و بینکم, وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کر دوں اور انہیں بھی جنہیں یہ پہنچے. یعنی اب گویا یہ فرمایا کہ یہ حقائق ہیں جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, اور یہ حقائق کوئی میرا تراشیدہ فلسفہ نہیں ہے, میرے اور تمہارے درمیان خدا کی گواہی کافی ہے. اس نے مجھے مامور کیا ہے, اس نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے, میں اس کو ادا کر رہا ہوں, وہی گواہ ہے, اور فیصلہ بھی ظاہر ہے کہ پھر وہی کرے گا. متنبہ ہو جاؤ, یہ ایسا آسان معاملہ نہیں ہے کہ میں ایک بات تم تک پہنچا رہا ہوں اور تم اس سے گریز کر کے چلے جاؤ, اس کا مذاق اڑا کے چلے جاؤ, اسے استہزاء کا نشانہ بنا کے چلے جاؤ. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. درمیان میں کون کھڑا ہے؟ اس کائنات کا پروردگار ہے. یہ جو حقائق میری زبان سے نکل رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس کے مقابل میں کیا باتیں پیش کر رہے ہو. اس وجہ سے متنبہ ہو جاؤ. اور پھر اس کے بعد وضاحت کی کہ یہ قرآن جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے, یہ کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ اوحی الیہ ھذا القرآن, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی کتاب, یہ قرآن, یہ قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب اس لیے نازل کی ہے, اس لیے نازل کی ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کروں. اس کے ذریعے سے, یہ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی اسی کا حکم دیا گیا. قرآن مجید تمام الہامی کتابوں میں اس لحاظ سے بالکل منفرد ہے کہ یہ انذار کے مضمون پر مشتمل ہے. یعنی آپ اگر تورات کو پڑھیں, کتاب استثناء میں تورات مرتب کر کے پیش کی گئی ہے, تو وہ ایک قانون کا بیان ہے. یعنی تنبیہات بھی ہیں, توجہ بھی دلائی گئی ہے, لیکن اصلاً قانون کا بیان ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ تمہیں دیا گیا ہے, ان میں وہ احکام جو شریعت کے ہیں وہ یہ ہیں, جو تمہاری خاص حیثیت سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں, تمہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی. اسی طریقے سے زبور کو آپ دیکھیے تو وہ مناجاتے ہیں, یعنی ہم اپنے رب کے حضور میں چلے گئے ہیں اور پھر اس سے مانگ رہے ہیں جیسے بندوں کو مانگنا ہے, اور بہت اعلیٰ اسلوب میں گویا خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اس میں اظہار ہوتا ہے. اور انجیل میں حکمت ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان اور اخلاق کی حقیقت کیا ہے، اور ایمان اور اخلاق شریعت سے جب متعلق ہوتے ہیں تو وہاں انسان کس طرح بعض اوقات توازن کا لحاظ نہیں رکھ پاتا. تو یہ پہلو ہے جس کو اس میں بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید میں یہ سب چیزیں بیان ہوئی ہیں، یعنی اس میں قانون بھی بیان ہوتا ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں، اس میں مناجات کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، اس میں اذکار بھی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اس میں انذار خبردار کیا گیا. وہ پیغمبر بات کر رہا ہے، خدا کی طرف سے خبردار کر رہا ہے، اس کو انذار کہا جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں، یعنی یہ ذریعہ بنے گا، قرآن پڑھ کر سنایا جائے گا. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ پوری زندگی کو دیکھیں تو آپ نے اپنی دعوت اسی طرح پیش کی، یعنی لوگ آتے تھے، آپ قرآن پڑھ کر سناتے تھے، قرآن مجید یعنی اس کا جو حصہ بھی موضوع ہوتا وہ سامنے رکھ دیتے، جب پہلی بار اترتا تو سب کو پڑھ کے سناتے. تو یہی ذریعہ دعوت ہے. اور پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ یہ صرف تمہارے انذار کے لیے نہیں ہے، وہ من بلغ، جنہیں یہ پہنچے گا قیامت تک، ان کا انذار بھی اسی کے ذریعے سے ہونا ہے، یعنی دنیا کو بھی اسی کے ذریعے سے خبردار کرنا ہے. یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جس کے نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کے نتیجے میں ہمارے ہاں دعوت کا باب بہت پستی میں چلا گیا. یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے، وہ فقہ کی نظر ہو گیا. قرآن اس کو جیسے بیان کرتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس پر عمل کی دعوت دیتے ہیں اور جس طرح سے اس کی حقیقت واضح کرتے ہیں، وہ بالکل ایک اور دنیا ہے، اور فقہ میں جا کر وہ بالکل ایک اور دنیا بن جاتی. تو یہ چیز جس طرح وہاں ہوئی اور اس کے بڑے ہی غیر معمولی نتائج نکلے ہیں، یعنی نفسیاتی لحاظ سے بھی اور نظم و اجتماع کے اعتبار سے بھی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کی کوئی 50 سے زیادہ حکومتیں موجود ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہوں تو ان کے سامنے وہ فقہ آتی ہے اور یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل ارریلیونٹ ہو چکی ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق اب سوسائٹی کے ساتھ قائم کرنا ممکن نہیں ہے، جبکہ اللہ کی شریعت تو ابدی ہے. تو جس طرح یہ حادثہ ہوا ہے، اسی طرح یہ کہ دعوت دینی ہے، پیغام پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ختم کر دیا تھا کہ تمہیں قرآن پہنچانا ہے. یہ ہے جو ذریعہ انذار ہے. یعنی ترتیب کیا ہوگی کہ دین کے علماء ہوں، عامی ہوں، وہ اللہ کی کتاب لوگوں کو پہنچائیں گے، یہ کتاب پڑھ کے سنائی جائے گی، اس کتاب کا درس دیا جائے گا، یہ کتاب ہے اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. جب لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں گے، یعنی یہ کتاب جب ان کے اذہان کو تسخیر کرے گی، وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اب ہم اپنے رب کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو عالم کا کردار اس کے بعد شروع ہوتا ہے. چنانچہ تصنیف، تالیف، ہر چیز میں یہی چیز ملحوظ رہنی چاہیے. تو قرآن مجید نے یہاں بڑے اعجاز کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ تمہارے انذار کے لیے، بلکہ آنے والوں کے لیے بھی یہی ہے. لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلِغَ، میں نے اس پر لکھا ہے یہ وہی بات ہے جو سورہ فرقان آیت 1 میں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے، یعنی مَنْ بَلَغَ میں جن تک یہ پہنچے. یہ صرف ان کے انذار کے لیے نہیں ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب ہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے. یہاں جس محل میں یہ آیت آئی ہے، وہاں گویا بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ قرآن اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن کوئی معمولی چیز ہے، یہ خدا نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اتار دیا ہے. اس وجہ سے یہ نعمت جو تمہیں ملی ہے، اس کی قدر کرو، اور جو بات یہ کہہ رہا ہے اس بات کو سنو، اور جن نتائج سے یہ خبردار ہو کر رہا ہے ان سے خبردار ہو جاؤ، اور اپنی زندگی میں اور اپنے علم و عمل میں اس کی تعلیمات کو داخل کرو. یہ وہی بات ہے جو سورہ فرقان آیت 1 میں لَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے، یعنی تاکہ یہ قرآن، وہاں یہ ہے نا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، یعنی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان، یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب اپنے بندے پر اتار دی ہے، تاکہ یہ پوری دنیا کے لیے نذیر بنے، نذیر بنے، انذار کرنے والا بنے، خبردار کرنے والا بنے. تو یہاں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان سے گویا یہ بات کہلائی گئی ہے کہ یہ میرا جو انذار ہے، میں آج یہ میں قرآن تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ میرا ہی دیا ہوا قرآن ہے کہ جو قیامت تک اسی طرح انسانوں کو خبردار کرتا رہے گا. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اس سے واضح ہے کہ قرآن روز قیامت تک ذریعہ انذار ہے. یعنی اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ خدا کی ہدایت کو بیان کرتا ہے، یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمیں کیا ماننا ہے، ہمارے اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں، یا ہمیں کیا قانون اللہ نے دیا ہے، یہ ہدایت ہے قرآن کی. اور دوسری جانب وہ صرف اس ہدایت کا مجموعہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کے اوپر ایمانیات اور اخلاقیات اور شریعت کو لکھ کر بتا دیا گیا ہو، بلکہ وہ ذریعہ انذار ہے. علماء جب اس کی دعوت لے کر اٹھے تو انہیں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے اسی کو ذریعہ انذار بنانا چاہیے، یعنی دعوت اسی کے ذریعے سے پیش کی جائے گی، یہی خبردار کرے گا، اسی کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. غیر مسلموں تک بھی خدا کے دین کی دعوت یہ کتاب ہے جو پہنچائے گی، ہمیں کچھ نہیں کرنا، اس کتاب کا تعارف کرانا ہے، اس کو بیان کر دینا ہے، پیش کر دینا ہے. ظاہر ہے پیش کرنے کے انداز بدلتے رہیں گے، کیسے پیش کرنا ہے، کہیں پڑھا کے پیش کرنا ہے، کہیں سنا کے پیش کرنا ہے، کہیں چھاپ کے پیش کرنا ہے، یعنی جو بھی نئے نئے طریقے ایجاد ہوں گے ان سب کے ذریعے سے پہنچانا ہے، یہ پہنچنی چاہیے. انذار یہ خود کرے گا، ہمیں کوئی کہانی کوئی قصہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں جو عام طور پر اس طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، میں ان لوگوں کے بارے میں بھی یعنی بہت افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جن کے ہاں دین کا بہت اچھا شعور ہوتا ہے، وہ بھی جب اس دعوت کے میدان میں خود گفتگو فرمانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت کچھ افراط و تفریط ہو جاتی ہے، بہت کچھ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے. اس وجہ سے دعوت میں چونکہ آپ کو صرف استدلال نہیں کرنا ہوتا، صرف ایک کانٹینٹ نہیں پیش کرنا ہوتا، اس میں آپ ترغیب بھی دیتے ہیں، ترہیب بھی کرتے ہیں، آپ آدمی کو بیدار بھی کرتے ہیں، خبردار بھی کرتے ہیں. تو اس میں انسان جب دوسرے ذرائع اختیار کرتا ہے تو افراط تفریط ہوتی ہے، کہیں غلب پیدا ہو جاتا ہے، کہیں مبالغے کے اسالیب آ جاتے ہیں، کہیں حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، پھر اس کی اپنی ذاتی شخصیت اس کے اندر بولتی ہے، اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے دعوت کی جگہ پر اس کتاب کو رہنا چاہیے. جب لوگ اس کی دعوت سے متاثر ہو کر دین کو سمجھے، عالم کا اصل میں کردار اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اب وہ بتائے دین کیا ہے، اب وہ سمجھائے اس میں قانون کیا بیان ہوا ہے، اس میں شریعت کیا بیان ہوئی ہے، اس میں عقائد کی کیا تفصیلات ہیں، انسان کو جو فلسفے میں عقائد میں مسائل پیش آتے ہیں اس میں یہ کیسے رہنمائی کرتا ہے. گویا تعلیم دینے کا کام پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے. علماء جب اس کی دعوت لے کر اٹھے تو انہیں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے اسی کو ذریعہ انذار بنانا چاہیے، یہی کتاب ہے جس کو ذریعہ بنا کر خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے. خدا کی معرفت اور عقبہ شناسی، بس یہی دین ہے، یعنی خدا کی پہچان ہو جائے. انسان اپنے آپ کو بھی کسی نہ کسی حد تک پہچانتا ہے، اپنے رشتے بھی جان لیتا ہے، اپنی دنیا کو بھی سمجھتا ہے، اور اب تو دنیا کو سمجھنے کا عمل بہت سائنٹیفک انداز میں ہو رہا ہے، اسی طریقے سے سماجی علوم بھی بہت ترقی کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا رشتہ ہے یعنی خالق کا رشتہ، اس کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اس قرآن مجید سے، خدا کی معرفت. اور یہ دنیا کس انجام کو پہنچ رہی ہے؟ وہ جو اس کا انجام ہے اس کو پہچاننا، عقبہ شناسی. خدا کی معرفت اور عقبہ شناسی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو لوگوں کو بیدار کر سکے. تو اصل میں مذہب کا موضوع یہ ہے، خدا کی پہچان کرائی جائے، اور وہ دن جو آنے والا ہے، وہ انجام جس سے ہم دوچار ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو معرفت بخشی جائے، اس کی پہچان کرائی جائے، یہ بتایا جائے کہ وہ کیا دن ہے. یہ مذہب کا موضوع ہے. لوگ مذہب سے اور بہت سی چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. ان میں سے کوئی چیز ضمناً زیر بحث آئے تو آئے، اصلاً مذہب کا موضوع یہ ہے، خدا کی معرفت، عقبہ شناسی. اور یہ چیز کوئی واعظ، کوئی تقریر کسی درجے میں بھی پیدا نہیں کر سکتی، یہ قرآن کرتا ہے. اور اصل میں دعوت یہی ہے، یعنی خدا کی معرفت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس انجام تک کائنات کو پہنچا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم مطلب ہو جائیں، سمجھ لیں کہ وہ کیا دن آنے والا ہے. یہ ہو گیا، اس کے بعد پھر انسان کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس عقبہ کے لیے، اس انجام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. وہ تیاری ہے کہ جو تعلیم کا تقاضا کرتی ہے، یعنی انسان کے بارے میں چونکہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہاں وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لحاظ سے نتیجہ پائے گا. تو نفس کو کیسے پاکیزہ بنانا ہے؟ اور میں نے عرض کیا ہے کہ جو پورا دین ہے ہمارا، وہ اصل میں تین ہی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے. یعنی ایک یہ کہ ہمیں اپنے بدن کو پاکیزہ رکھنا ہے، اس کے آداب بتائے گئے ہیں. ہمیں اپنے خور و نوش کو پاکیزہ رکھنا ہے، طیبات کھانے ہیں، خبائث سے اجتناب کرنا ہے، اس کی کچھ تفصیلات کی گئی ہیں. اور تطہیر اخلاق ہی کا ایک برتر پہلو یہ ہے کہ کہ میں ایفائے حقوق کے بعد میں اپنے خدا کا بھی اپنے مالک کا بھی حق پہچانوں اور پھر عبادات وجود میں آ جاتی ہیں اس کے لازمی نتیجے کے طور پر. تو ارشاد ہوا اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, کیا تم اس بات کے گواہ بنتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہیں, یعنی میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا گواہ خدا ہے, اس نے مجھے حکم دیا میں بیان کر رہا ہوں, کیا تم اس بات کے گواہ بنتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ, کہہ دو میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا, میں یہ جسارت نہیں کر سکتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہہ دو وہی ایک معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِمَّا تُشْرِكُونَ, اور میں ان سے یقیناً بری ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. تو یہ گویا یہاں تک پہنچ گئی بات, اور وہ جو بات کہی تھی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے سامنے سر اطاعت جھکاؤں اور مشرکین میں سے نہ بنوں, اس کو گویا آخری جگہ تک واضح کر دیا یہ پہنچا کے کہ یہ ہے وہ اصل دعوت, میں یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ میں خدا کے سوا کسی کو معبود بناؤں, مجھے تنہا اسی کو ماننا ہے, اسی کو خالق سمجھنا ہے, اسی کو مالک سمجھنا ہے, اسی کو کائنات کا بادشاہ سمجھنا ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی بھی درجے میں اس کے خلق میں یا اس کے امر میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لوں. میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں, میں اسی مقام پر کھڑا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے, اور وہ یہ کہ وہی تنہا معبود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں, میں اس کا عبد ہوں, اور بندے کی حیثیت سے مجھے بندگی کے حقوق پورے کرنے ہیں, بندگی کے فرائض ادا کرنے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشہ قالت کان قبالت بابی ستر فیہ تماثیل الطیر وکانت داخل اذا دخل استقبلہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ حبلی وانی اذا رأیته ذکرت الدنیا قالت وکانت لتا قطیفۃ علمها من حریر فکنا نلبسها نرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یامرنا بقطعی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے دروازے کے سامنے ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس میں پرندوں کی تصویریں بنی تھیں. آنے والا گھر میں داخل ہوتا تو یہ اس کے روبرو ہوتی تھی, یعنی ایک پردہ لٹکا ہوا دروازے کے سامنے, اور جب آنے والا آتا تو گویا سامنے تصویریں ہی نظر آتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا عائشہ یہ پردہ ہٹا دو, اس لیے کہ میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک چادر تھی جس پر ریشم کے دھاگے سے نقوش بنے تھے اور ہم اس کو پہنتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حالت میں ملاقات بھی ہوتی تھی, مگر آپ نے وہ نقش اس کے اوپر سے کاٹ دینے کے لیے نہیں کہا. یعنی گویا ایک ہی وقت میں انہوں نے دو باتیں بیان کی, ایک منقوش چادر ہے, ایک منقوش پردہ ہے, یعنی کپڑے پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں, کپڑے کی تزئین کی گئی ہے. ظاہر ہے کہ نقش و نگار بنائے جاتے ہیں, رنگ کپڑے پر لگائے جاتے ہیں, تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اچھا لگے. ایک سادہ کپڑا آپ نے کھدر بنایا پہن لیا, لیکن پھر اس پر رنگ دیتے ہیں, اور یہ رنگ جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ انسان اپنے ذوق کے لحاظ سے مختلف رنگ دیتا ہے, اور اسی طرح سے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں, بہت اچھے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مقابلے ہوتے رہتے ہیں, انسان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے, اس کو جو حصے جمالیات دی گئی ہے اس کی تسکین اس سے ہوتی ہے. اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کوئی جھول آپ نے ڈال دیا اس کے اوپر اور وہ سو جائے گا اس کو لے کے, وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غذا آئی ہے تو اس میں بھی کچھ تنوع پیدا ہو, اس میں بھی نئے نئے ذائقے تلاش کرتا ہے. یہی معاملہ گھروں کے معاملے میں, شہروں کے معاملے میں تزئین انسان کی ایک ضرورت ہے, اور یہ اس کے جمالیاتی احساس سے پیدا ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ کپڑا ہے یا ایک چادر ہے اور ریشم کے دھاگے سے نقوش بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر, یا اور کچھ نقوش ہیں اس نوعیت کے, تصویریں بنی ہوئی ہیں, سجایا بنایا گیا ہے, تو ایک جگہ پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو یہ فرمایا کہ اسے ہٹا دو، اس کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آتی ہے، اور دوسری جگہ پر آپ نے اس کو قبول کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چیز ایک جگہ پر آئی، وہی چیز دوسری جگہ پر آئی، یہ موقع و محل کی رعایت ہے۔ میں نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ پورا باب جب ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رویے کا اظہار کیا وہ زینتوں سے پرہیز یا زینتوں سے گریز کا رویہ ہے۔ زینتوں سے پرہیز اور زینتوں سے گریز، میں نے اس کا محل بتایا کہ چونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہم کو متنبع کر کے بتا دیا گیا ہے کہ زینتیں ہمارے دین میں اللہ کی پیدا کردہ ایک نعمت کے طور پر دیکھی جاتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی ہے، ان کو حرام قرار دینے کے اوپر بڑی سخت تنبیہ کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ گریز یا پرہیز اس کا باعث کیا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اس کا باعث در حقیقت وہ حالات بنے ہیں، یعنی اب آپ پر ذمہ داری آ گئی ہے، آپ محض ایک دائی نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، ایک نظم حکومت بھی قائم ہو گیا، اس میں آخری ذمہ داری بھی آپ پر ہے، اور اب وہ لوگ ہیں کہ جو مہاجرین کی حیثیت سے کیمپ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی بندوبست بھی نہیں ہوا، تو آپ نے گویا ان کو اپنا کنبہ سمجھ لیا، اور اس کے بعد خود اپنی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ اب آپ زینت کی کسی چیز کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ اسی کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو رغبت بھی ہوتی ہے ان کی جانب، کیونکہ انسان کے اندر فطری طور پر یہ رغبت رکھی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ خواتین کے حسن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے، جب آپ کے لیے خصوصی قانون نازل کیا گیا تو فرمایا کہ نہیں، اب آپ اپنی کسی بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے اور اس کی جگہ کوئی اور بیوی بھی نہیں لا سکتے، ولو عجب کا حسن ہننا، یعنی اگرچہ کسی خاتون کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ تو ایسے ہی ظاہر ہے کہ کپڑے ہیں، چیزیں ہیں، یہ بھی دل کو لبھاتی ہیں، تو اس سے ایک دنیا کی طرف خیال پیدا ہوتا ہے۔ آپ کیونکہ آخری درجے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ان چیزوں کو قریب نہیں آنے دینا، کیونکہ ذمہ داریوں کی نوعیت بہت اور ہے، اور اس طرح گویا ایک اسوہ قائم کر رہے ہیں حکمرانوں کے لیے، ذمہ دار لوگوں کے لیے، کہ انہیں جب ان پر ذمہ داری پڑے تو کس کردار اور سیرت کو اپنانا چاہیے۔ تو اس پہلو سے آپ نے وہاں اس کو پسند نہیں کیا، لیکن ضرورت کے موقع پر استعمال کر لیا گیا، یعنی ظاہر ہے کہ ضرورتیں بالکل الگ چیز ہیں اور یہ کسی قانونی تقسیم میں نہیں ہوتی، یعنی آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو ایک جگہ آپ نے ہٹانے کے لیے ہدایت کر دی، اور پھر وہ اس کے پیرلل اس کے متوازی دوسرا پہلو بیان کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ دیکھیے وہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس پر میں نے ایک نوٹ یہاں لکھا ہے، یعنی اصل مسئلہ نقوش اور تصویروں کا نہیں، یہاں پر بھی جیسے کہ عام طور پر لوگ خیال کر لیتے ہیں تصویریں حرام ہیں حلال ہیں، نقوش جائز ہیں ناجائز ہیں، یہ مسئلہ زیر بحث نہیں، بلکہ محل استعمال کا تھا، یعنی اصل مسئلہ نقوش اور تصویروں کا نہیں بلکہ محل استعمال کا تھا۔ چنانچہ اس طرح کے منقش کپڑے جب سیدہ نے پہننے کے لیے استعمال کیے، جس کو ایک درجے میں خواتین کی ضرورت بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ گریز کریں تو خواتین کے لیے کم سے کم وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور وہ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں وہ اپنے لیے کچھ آرائش کرتی ہیں، تزئین کرتی ہیں، یہ اللہ نے ان کے اندر یہ فطرت رکھی ہے، ان کے ہاں یہ چیز ضرورت سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کے جمالیاتی درجے تو بہت آگے کے ہیں لیکن ضرورت سے شروع ہو جاتی ہے۔ جس کو ایک درجے میں خواتین کی ضرورت بھی کہا جا سکتا ہے، تو آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ زینتوں سے پرہیز کا یہ معاملہ کوئی قانونی چیز نہیں تھی، یعنی ایسے نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ طے کر لیا تو اب اس کے بعد قانونی طریقے سے کوئی فقیہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، یعنی ایک آپ نے اپنے اوپر خود پابندی لگائی اور اس سے ایک رویہ وجود پہ آیا، اس کا فیصلہ بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس میں کوئی معنی نہیں تھا کہ موقع و محل کے لحاظ سے آپ کسی چیز کو ہٹانے پر اصرار کریں اور کسی چیز کو گوارا کر لیں، یعنی اس طرح کی چیزوں میں ظاہر ہے یہی ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ کسی چیز کو آپ دوسرے کے لیے گوارا کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں پسند کرتے، آگے آئیں گی روایتیں جس میں ایسی کوئی چیز آپ نے اپنے گھر سے ہٹانے کے لیے کہا اور یہ نہیں کہا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو، کہا فلاں کے یہاں بھیج دو، فلاں کو دے دو۔ خود سیدنا عمر کے بارے میں آثار صحابہ میں بھی اس طرح کی روایتیں ہوں گی، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ صورتحال کس طرح اور کس طریقے سے رہی ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کا متن اصلاً مسند اسحاق سے لیا گیا ہے اور اس کی راوی طنہا عائشہ رضی اللہ عنہ، یعنی یہ متن جو جہاں سے لیا گیا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کر دیا، اور اس سے پہلے بھی دو روایتیں زیر بحث آ چکی ہیں، تو اس میں گویا یہ مزید تائید ہوتی ہے اس بات کی کہ مسئلہ، یعنی چونکہ ایک جگہ آپ اس کو گوارا کر رہے ہیں دوسری جگہ گوارا نہیں کر رہے، ایک جگہ کوئی اعتراض نہیں ہے دوسری جگہ، تو اب دیکھنا پڑے گا نا کس پہلو سے ہے. تو میں نے یہ اصول کے طور پر بتانے کی کوشش کی، اور تمام روایات کے درس میں یا ان کو سمجھنے میں اس کو ملحوظ رکھیے کہ روایتیں اخلاقی ہوتی ہیں، یعنی کسی صورتحال کو سامنے رکھ کر کوئی کام کیا گیا ہوتا ہے، کوئی بات کہی گئی ہوتی ہے، اس کو راوی لوگ آگے بیان کر دیتے ہیں، یعنی اپنے شوق سے ذوق سے. یہ جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اس معاملے میں احتیاط کرتی تھی آخری درجے میں، اس کی وجہ یہی تھی کہ موقع و محل کو بھی پھر بیان کیجیے، پھر ایک پوری تقریر کیجیے، معلوم نہیں دوسرا اس کو کتنا عکس کرے گا، کتنی لوگوں تک پہنچے گی. تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے نہ صرف یہ کہ انہوں نے احتیاط کی، اب جو بیان ہو گئی ہیں تو ان کو ہم کو سمجھنا بھی اسی پہلو سے چاہیے. قرآن مجید سے پہلے وہ فریم طے کر لینا چاہیے جس کے اندر وہ مضمون آئے گا، اس کے بعد جو تخصیصات اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہو جائیں گی وہ بیان کرنی چاہیے، پھر سارے باب کو سامنے رکھ کے اس کو دیکھنا چاہیے. ورنہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر آپ حرمتوں کی ایک فہرست بنائیں گے اور زمانہ ان تمام حرمتوں کو اٹھا کے پھینک دے گا. تصویر کے معاملے میں اس وقت یہی ہو رہا ہے، یہ چونکہ ایک بڑا اہم باب ہے تو اس وجہ سے دیکھتے جائیے کہ اس میں کس طرح سے خود روایتوں کے اندر سے بھی بات واضح ہوتی چلی جائے گی. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. میں اب سوالات کے لیے حاضر ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہم سب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پچھلے ہفتے آپ نے ایک سوال کا بہت تفصیلی جواب دیا تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ اتمام حجت کا جو قانون ہے، بعض احباب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس پر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں کہ اس قانون کو اگر لیا جائے تو اس سے تو قرآن مجید کے بہت بڑے حصے کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے اس کے جواب میں بہت تفصیلی وہ میتھڈالوجی بتائی تھی. میں چاہوں گا کہ اس کا ایک مختصر سا خلاصہ ابتدا میں آپ کر دیں کہ یہ قانون اتمام حجت جو ہے یہ کوئی ایسا قانون ہے، کوئی اصول ہے جس کو لے کر قرآن مجید کی طرف جایا جائے گا. اور اس پر ایک ضمنی سوال ایک صاحب نے اٹھایا کہ آپ نے جب یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے اور آیت کے سب سے پہلے اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کے لفظ اگر کوئی امکان پیدا کر رہے ہیں، دوسرا احتمال پیدا کر رہے ہیں، تو پھر وہاں سے گفتگو کا آغاز ہوگا، پھر دیکھیں گے نظم کیا کہہ رہا ہے، پھر دیکھیں گے وہ کس سیاق میں آئی ہے. تو سوال یہ اٹھایا ہے انہوں نے کہ سورہ احزاب کے اندر یہ جو آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا یعرفن ولا یزین، تو یہاں پر بھی تو لفظ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت عام ہے تمام لوگوں کے لیے. تو جو اصول آپ نے بتایا تھا کہ لفظ کو دوسرا احتمال پیدا کرے گا تو اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ یہ خاص ہے یا عام ہے، تو آپ کے اپنے اصول کے تحت یہ آیت جو ہے اس کو اگل دیتی ہے اور یہ آیت کی تخصیص نہیں ہوتی جس کی تخصیص آپ کرتے ہیں.
میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارا منہاج ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا، اور جس طریقے سے پچھلی ایک صدی میں یہ سمجھی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو جاری رہے گا، سمجھی جاتی رہے گی، اس کو تمام پہلوؤں سے پہلے اچھی طرح ہضم کرنا چاہیے. یعنی جب آپ جگہ جگہ سے کوئی ایک آدھ چیز لیں گے تو پھر وہ پورا منہاج واضح نہیں ہوگا. اس پہ میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ پہلے تو یہ جانیے کہ جب یہ قانون اتمام حجت کہا جاتا ہے تو کیا یہ کوئی فقہی اصول ہے؟ جیسے کہ ہمارے یہاں اصول فقہ میں بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ پہلے حقیقت کو لیں گے پھر مجاز کو دیکھیں گے، کیا یہ کہا جاتا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے پہلے یہ دیکھیں گے بعد میں پھر جانیں گے، کوئی قرینہ سامنے آئے گا کہ وہاں امر استحباب کے لیے ہے یا عبادت کے لیے ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے ہمیں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو طرح کا ہے. ایک وہ قوانین ہے جن کو ہم شریعت کے قوانین کہتے ہیں، یعنی جس میں گویا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں میرے اس حکم کی پیروی کرنی ہے، جس کی ایک مثال آپ نے بیان کی، اس پر میں آگے بات کرتا ہوں. ایک دوسرے وہ قوانین ہیں جو اللہ کے قوانین ہیں جن میں وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. قرآن مجید اس کو اپنی اصطلاح میں سنت کہتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتمام حجت کی سنت، یہ سننے الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں. قرآن مجید جب یہ بیان کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی اس سنت میں تم کوئی کبھی تبدیلی نہیں دیکھو گے. تو یہ سنن میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کی ہے ایمانیات کے باب میں، یہ شریعت نہیں ہے. قانون اتمام حجت کیا ہے؟ ایک سنت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ. اور یہ دیکھیں گے آپ وہاں پہ کہ بہت سے سنن بیان ہوئے ہیں، مثلا ابتلاء کی سنت، اللہ آزماتا ہے، کیا قانون ہے اس کا. ہدایت اور ضلالت کی سنت، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، کس قانون کے تحت دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، کس قانون کے تحت گمراہ کرتے ہیں. تو یہ جو قوانین اللہ کی سنن کے طور پر قرآن میں بیان ہوئے ہیں، جب ہم قانون اتمام حجت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن میں ہم بندوں کے لیے میراث کا قانون بیان ہوا ہے، جیسے معیشت کے بعض قوانین بیان ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں، اس کے قوانین میں ایک قانون اتمام حجت کا قانون بھی ہے. تو اس لیے یہ کوئی اس طرح کے اصول فقہ میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ویسی چیز ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھنی چاہیے. دوسرے یہ کہ کوئی بھی چیز ہو، یعنی قرآن مجید کا عرف آپ کو معلوم ہو گیا، قرآن مجید کی آیات کی تصریف سے کوئی بات معلوم ہو گئی، کوئی بھی چیز ہو، آپ کو اس مقام پر لے کے آنا ہے جہاں آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں کلام حکومت کرتا ہے، اسی کو بیان کیا میں نے اپنی کتاب میزان میں کہ قرآن مجید کے مدعا اور مفہوم تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے، اس کے شہرستان معنی تک رسائی کے لیے آپ کو اس دروازے سے جانا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے الفاظ. تو آپ اس کے الفاظ کے پاس آ کے جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے، وہ کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی اصول ہے، جو کچھ ہے، پیش کریں اس کو اس کے سامنے. اس میں ترتیب کیا ہوگی، میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ سب سے پہلے آپ لفظ سے شروع کریں گے، یعنی لفظ میں احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا دیکھیے، میں چند مثالیں دے دیتا ہوں. قرآن مجید کی سورہ توبہ میں یہ آتا ہے کہ فَإِذِ انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرام مہینے گزر جائیں. اس میں ہمارے ہاں سمجھنے والوں نے دو احتمال پیدا کر دیے. ایک تو یہ کہ یہ وہ حرام مہینے ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں، یعنی جو حج کے لیے، عمرے کے لیے حرمت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں، جن میں جنگ و جدال ممنوع ہے، یہ اس کا اصطلاحی پہلو ہوا. دوسرے یہ کہ اوپر چار مہینوں کا ذکر ہے، فَسِّيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، تو وہ چار مہینے جن میں الٹیمیٹم دیا گیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ غالباً وہ مہینے ہیں، کیونکہ ان میں بھی جنگ روک دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشور حرم سے مراد یہ ہے. دو احتمال پیدا ہو گئے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں لفظ کیا دونوں احتمالات کو قبول کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ صاحب تدبر قرآن نے تفصیلی بحث کر کے بتایا کہ نہیں، دوسرے احتمال میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں جب ایک چیز اصطلاحی مفہوم میں آ گئی ہے، اور عربی زبان جاننے والا ہر آدمی یہ تعبیر انہی مہینوں کے لیے سنے گا اور سمجھے گا، تو دوسرا احتمال ہو ہی نہیں سکتا. یہ لفظ سے گویا احتمال کی نفی کر دینے کا انداز ہے. اسی طریقے سے آپ بالکل شروع میں آ جائیے، سورہ بقرہ کے شروع میں یہ کہا ہے کہ یہ کتاب ہے، لا ریب فی، ہدل للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یہاں متقین پر الف لام ہے، الف لام جہاں آئے گا کچھ احتمالات پیدا کر دے گا، یعنی جنس کا ہے، ماہیت جنس کا ہے، عہد ذہنی کا ہے، عہد خارجی کا ہے. اور اگر آپ بالکل یعنی اطلاق میں بات کریں تو کیا جنس کا ہے یا عہد کا ہے، دو تو پیدا ہی کر دے گا ہر حال میں. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اس کو دور کیا جائے. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے اور پہلے ان احتمالات کو دور کرتے چلے جائیں گے. وہ احتمالات کبھی، جیسے میں نے لفظ کی مثال دی، لفظ ہی دور کر دے گا، کہیں جملے کی تعریف دور کر دے گی، کہیں موقع و محل دور کر دے گا، کہیں پھر پوری سورہ کے نظم کو سامنے رکھ کے آپ ایک جگہ پہنچ جائیں گے، کہیں اس کے پہنچنے کی نوعیت فیصلہ کن ہوگی، کہیں وہ ذوقی بھی ہوگی. ذوقی چیزیں وہیں ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی کفر و ایمان کا یا اس طرح کا فیصلہ پیدا نہیں ہوتا. تو یہ طریقہ ہے، یہ منہاج ہے جس سے آپ ایک فیصلہ کن جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، جس کو پھر امام فرائی یوں بیان کرتے ہیں کہ القرآن لا یحتمل الا تاویلا واحدا. جب آپ اس پروسیس کو، اس منہاج کو اختیار کریں گے تو آپ ایک ہی جگہ پہنچیں گے. وہ ایک جگہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو یہ جگہ ہے کہ جو اصل میں تمام دوسری چیزوں کو داخل ہونے سے روک دے گی. یعنی اب یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ نے کوئی قانون اتمام حجت وضع کیا ہے یا کوئی اور قانون وضع کیا ہے اور آپ اس کی روشنی میں قرآن مجید کو بازیچہ اطفال بنا دیں. یہ الفاظ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز قبول کرنی ہے کیا نہیں. تو اس قانون اتمام حجت کو ہم نے قرآن سے سمجھا، بالکل اسی طرح سے جس طرح ہدایت اور ضلالت کی سنت کو سمجھا، جس طرح ابتلاء کی سنت کو سمجھا. بحث اس پر کرنی چاہیے. دوسرے یہ کہ ہم نے جہاں اس کا اطلاق کیا، وہ اطلاق کس چیز پہ کیا ہے؟ وہ اطلاق اصل میں اس چیز پر آ کر کیا ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ توبہ میں حکم دیا گیا ہے یا سورہ بقرہ میں جس قتال کی ہدایت کی گئی ہے اس کی غایت کیا تھی. تو اس کی دو غایتیں وہاں بیان ہوئی ہیں. ایک یہ کہ فتنہ ختم ہو جائے, اس کو عام رکھا ہے, اس کے دلائل دیے ہیں, اور میں نے اسی پر دین میں جو جہاد کا حکم ہے اس پورے کو منحصر کر دیا, یعنی جہاد ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب دفاعی جہاد کے قائل ہیں, میں نے تو یہ لفظ بھی کبھی استعمال نہیں کیا, یعنی ظلم و عدوان کے خلاف ہوگا. دفاع بھی ظلم و عدوانی کے خلاف جنگ کی بعض اوقات ایک صورت ہوتی ہے, اور اقدام بھی تو ظلم و عدوان کے خلاف ہوگا. دوسری وہاں غایت بیان ہوئی ہے وہ یکونت دین اللہ, یعنی دین اللہ کے لیے ہو جائے. تو متعین کیا ہے کہ یہ جزیرہ نما عرب سے متعلق ہے, اور یہ جو ہدایت کی گئی ہے یہ اس قانون کے تحت ہے جس کو آپ قانون اتمام حجت کہتے ہیں, یہ اس کا اطلاق ہے. اس اطلاق پر بھی ہر شخص بحث کر سکتا ہے, بحث اسی طرح ہوگی, یعنی لفظ, اس کے اندر پیدا ہونے والے احتمالات, جملہ, اس کا موقع و محل, جس جگہ یہ آیات آئی ہیں, یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا. تو یہ میں نے ساری تقریر اصل میں یہ بتانے کے لیے کی تھی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو چیز چاہے باہر سے لے کے آ جائیں اور اس کے بعد اس کو قرآن میں داخل کر دیں. ہمارے طریقے کے مطابق اس کی کوئی گنجائش نہیں. اب اس آیت پر آ جائیے جو سورہ احزاب کی آپ نے پیش کی ہے, اور پھر دیکھیے ہم اس کو کیسے دیکھیں گے. آیت میں پہلا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ من جلابی بہنہ پر پیدا ہوتا ہے. من کیا ہے, کس سے متعلق ہے؟ تو ہمارے نزدیک اگر آپ اس محاورے کو سامنے رکھیں جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے, یدنینا علیہن من جلابی بہنہ, تو یہ ادنا علیہ, یہ جو محاورہ استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی چیز اٹھا کے قریب کرنا اور اوڑھ لینا, اپنے اوپر ڈال لینا, یعنی علا اس میں ڈال لینے کے مضمون پر متضمن ہے, اور ادنا کا مطلب قریب کرنا ہے. تو اس سے یہ محاورہ بن گیا ہے, اٹھائیں اور ڈال لیں. اس محاورے کو اگر آپ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس کی رعایت سے جو عام طور پر لوگوں نے مطلب سمجھا ہے وہ عربیت کی روح سے ہو نہیں سکتا, اور وہ یہ کہ چادر عورت نے پہنی ہوئی ہے وہ اس کا گھونگھٹ لٹکا لے, یہ نہیں ہے. یہ اصل میں تعلیف اس کی یہ ہے کہ یدنین علیہن جلباب من جلابی بہن, یعنی گھر میں چادریں پڑی ہیں ان میں سے کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیں, یہ مطلب ہے اس کا. یہ تعلیف زمخشری نے بیان کی ہے, میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں, دوسرے اہل علم بھی بیان کرتے ہیں. اب دیکھیے اس کے نتیجے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بحث ختم ہو گئی جو چہرہ ڈھانپنے کی لوگوں نے پیدا کر دی تھی, یعنی چادر اوڑھ کے نکلے. کیوں چادر اوڑھ کے نکلے؟ تو کیا قرآن مجید نے اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا؟ بیان کیا ہے کہ مسئلہ کیا درپیش ہے. آئیں یور افنا, آپ اگر پڑھیں سورہ نور میں جو احکام دیے گئے ہیں تو وہ طہارت قلب کے لیے دیے گئے ہیں, یعنی میری تطہیر اور میرے تزکیے کے لیے دیے گئے ہیں. یہاں یہ فرمایا تاکہ تو یہ عورتیں, یعنی مسلمانوں کی عورتیں, دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں. حکم کا منشا ہی بالکل الگ ہے, کوئی پردہ زیر بحث ہی نہیں ہے. خود لفظوں کو دیکھیں, آئیں یور افنا, وہ پہچانی جائے, الگ پہچانی جائے. کیوں الگ پہچانی جائے؟ شناخت کیوں قائم کرنی ہے الگ سے؟ اس کو بھی بتا دیا ہے فلا یوزین, اور اس طرح ان کو کوئی اوباش اذیت نہ دے سکے. اب ظاہر ہے کہ یہاں تک قرآن مجید نے الفاظ سے پہنچا دیا, اذیت نہ دے سکے. سوال پیدا ہو کس طرح کی اذیت؟ کوئی عمومی اذیت ہے جو سڑکوں پر بعض اوقات پیش آ جاتی ہے؟ نہیں. اب آپ پیچھے جائیں گے اور پیچھے دیکھیں گے تو بتایا گیا کہ وہ کیا اذیت ہے. تو ایک بڑی ہی دردناک تصویر سامنے آتی ہے, یعنی کچھ لوگوں نے, منافقوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کو نشانہ بنائیں گے, پیغمبر کے گرانے کو نشانہ بنائیں گے, اسکینڈلائز کریں گے. فقد احتملوا اسما و بہتانا عظیما, یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, یعنی ان کی عزت خطرے میں ہے, ان کا ناموس خطرے میں ہے, یہ صورتحال ہے. اوپر آپ نیچے آتے ہیں, یعنی سیاق میں گئے پھر سباق میں آئے, معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس درجے کے مجرم ہیں جن کا اس وقت حملہ ہو رہا ہے, کہ یہ بتایا گیا ہے اس کے بعد جب آیت کو پڑھیں کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی. اب معلوم ہوا کہ یہ شناخت کرنے کا حکم ہے, یہ کوئی پردے کا حکم نہیں ہے. اس کا مقصود یہ ہے کہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اس میں ایک تدبیر کی جائے کہ عورتیں اس سے بچ جائیں. اس لیے میں نے اس سے یہ نتیجہ نکال کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ جس کی آپ تعمیم کر سکیں, یہ تو ایک وقتی تدبیر ہے جو بتا دی گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو حالات قیامت تک اب پیش آئیں گے اس میں یہ تعلیم اس سے ہمیں ملی کہ ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. ہر معاشرہ اپنی حفاظت کے لیے, اپنی عزت کے لیے ایسی تدابیر کرتا ہے, لیکن یہ سرے سے کوئی پردے کا حکم نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم تحلیل کرتے ہیں. ایک آدمی اس سے اختلاف کرتا ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ اپنے دلائل دے دے, الہام ہمیں نہیں ہوتا, اس کی بات مضبوط ہوگی تو اسے قبول کر لیں.
ہاں سر، اس پر ایک ضمنی سوال یہ صاحب علم نے اٹھایا ہے کہ انہی اصولوں کو مانتے ہوئے آپ کے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بھی اس آیت پر کلام کرتے ہیں، وہ اس سے بالکل مختلف بات سمجھتے ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے استاد سے اختلاف نہیں کرتے، تو اس آیت کے معاملے میں اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے تو وہ بھی بتائیے، اور ان کو کہاں سے، یعنی ان اصولوں کو ماننے کے باوجود وہ کیوں ایک مختلف زاویے تک پہنچ رہے ہیں اس آیت کو پڑھ کے؟
یہ بات یہ ہے کہ میرے استاد جلیل القدر استاد، میں نے قرآن مجید کو سمجھنا انہیں سے سیکھا ہے، میرے اوپر ان کے بڑے احسانات ہیں، لیکن میں نے ان کو پیغمبر نہیں مانا۔ جب وہ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو جو دلیل دینے کا طریقہ ان سے سیکھا ہے میں اس کو اپلائی کروں گا نا، اس کا اطلاق کروں گا۔ تو آپ البیان کو دیکھیں تو دسیوں مقامات پر جملے کی تعریف میں مجھے ان سے اتفاق نہیں ہو سکا، دسیوں مقامات ہیں جہاں حکم کی نوعیت جیسے انہوں نے سمجھی ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہو سکا۔ اصل میں انسان جب کسی چیز پر غور کر رہا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے ذہنی پس منظر سے نجات حاصل کرے، مجھے خود یہ مشکل بارہا پیش آئی اور قرآن مجید پر ہر غور کرنے والے کو پیش آئے گی۔ آیت جلباب پردے کی آیت بن چکی ہے، اگر آپ تدبر قرآن کو دیکھیں تو انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ کوئی شخص یہ سوال اٹھائے گا کہ یہ تو ایک وقتی تدبیر ہے، تو وقتی تدبیر کے لحاظ ہی سے تو احکام دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل، لیکن مجھے اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ وہ وقتی تدبیر بھی پردہ کرانے کی نہیں ہے، شناخت قائم کرنے کی، تو اس وجہ سے اس کی اگر تعمیم بھی ہونی ہے تو اسی پہلو سے ہونی ہے، تو میں یہاں جو اصل چیز ہے جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں ان سے اختلاف کروں، اور وہ اختلاف کرنے کے لیے مجھے کوئی بڑا لمبا چوڑا استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ کی طرف ادب کے ساتھ توجہ دلا رہا ہوں، وہ ہوتے تو ان کے سامنے بھی اپنی معروضات پیش کر دیتا اور یہ کہتا کہ یہاں تو حکم کا منشا وہ ہے ہی نہیں جو نور کے احکام کا ہے، یہاں حکم کا منشا آئیں یورفنا، اور آئیں یورفنا کیوں؟ فلا یوزین، اور اس کے بعد اس کا سیاق ہے، اس کا سباق ہے جو اصل میں اذیت کی نوعیت کو متعین کر دیتا ہے، اور پھر روایتوں میں بالکل وہی تصویر سامنے آتی ہے، یعنی وہ روایتیں ہی میں نے نقل کر دی ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ یہ قرآن نے فریم فراہم کر دیا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ اخبار احاد میں کیا تصویر سامنے آتی ہے، اور تصویر یہ ہے کہ وہ لوگ جب خواتین نکلتی خاص طور پر جنگل پھرنے کے لیے تو ان کو ہدف بناتے اور بعد میں یہ بہانہ کر دیتے کہ ہمیں تو شبہ ہو گیا تھا، وہ ادھیرے نکلتی یا شام کے وقت نکلتی تھی، تو قرآن مجید نے یہ تدبیر کی کہ ان کی ایسی شناخت قائم ہو جائے کہ یہ بہانہ نہ کیا جا سکے، تو ساری بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جب واضح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی استاد ہو یا کوئی امام ہو، معذرت کے ساتھ اس سے اختلاف کرنا پڑتا ہے، وہ اختلاف دلائل کے ساتھ جس طرح میں نے کیا ہے ایسے لوگوں کو حق ہے کہ وہ مجھ سے کریں، اور یہ بات علمی طور پر سمجھ لیں کہ اصول یکساں ہوتے ہیں، احناف کے اصول طے ہیں، ان کے ائمہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ابو یوسف اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہیں، اصولوں کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ امام فراہی نے جہاں قطعی الدلالہ پر ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا وہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ کیوں غلطی ہوتی ہے، کیوں اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی قلت تدبر اس کا باعث بنتی ہے، کبھی قلت علم، یعنی علم میں کوئی کمی رہ گئی، بڑے جلیل قدر لوگ ہیں، بعض وقت علم میں کمی نہیں ہوتی لیکن تنبو کے ساتھ تدبر کرنا، اس میں کمی ہر انسان سے رہ جاتی ہے، اگر یہ نہ رہتی تو ایک ہی عالم کی کہی ہوئی بات کے بعد علم کا دروازہ بند ہو جاتا۔ تو یہ 14 صدی بعد بھی اگر قرآن مجید پہ غور کا دروازہ کھلا ہے تو اسی لیے کہ کہیں نہ کہیں قلت تدبر کے نتیجے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس کو ایسے دیکھنا چاہیے۔
یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ فقہی اور شرعی احکام میں کیا فرق ہے، آپ فقہ اور شریعت میں ہمیشہ فرق کرتے ہیں، فقہ کو انسانی کام یا انسانی فہم قرار دیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ شریعت بھی تو انسانی فہم کا نتیجہ ہے، یعنی نصوص کا فہم جو انسان سمجھتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
یہ شریعت خدا کا قانون ہے جو خدا نے دے دیا، ہمارے فقہا دو کام کرتے ہیں، یعنی وہ اس شریعت کو سمجھتے ہیں، شریعت کی تعبیر کرتے ہیں، یعنی کوئی حکم قرآن میں بیان ہوا ہے، سنت میں نقل ہوا ہے تو اس کو سمجھا جائے گا نا، یہ جو سمجھنے کا عمل ہے یہ بھی وہ انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا کام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جن چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا شریعت میں اور وہ معاملات کسی عبادت کے بارے میں بھی پیش آ جاتے ہیں، معاملات میں بھی پیش آ جاتے ہیں، ان میں اجتہاد کرتے ہیں، جس کے لیے قیاس کے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ دو پورا عمل ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یعنی ان کا فہم اور جن معاملات میں شریعت خاموش ہے اس میں ان کی قانون سازی دونوں انسانی کام. وہ میں کروں آج تب بھی ایک انسانی کام ہے, آپ کہیں تب بھی انسانی کام ہے. اس کو شریعت کہہ کے نہ پیش کیجیے, شریعت کی تعبیر کہہ کے پیش کیجیے, اس کو فقہ کہہ کے پیش کیجیے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ فقہ کا جو یہ پورا انبار ہے, ظاہر ہے کہ بے شمار چیزیں اس کے اندر, ان کو الگ کر کے شریعت کو الگ سے بیان کیجیے. اس وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فقہ کو زندہ رہنا ہے تو اب اس کا اطلاق دوسرے حصے پر ہونا چاہیے, یعنی اس حصے پر کہ جہاں اجتہاد کیا جاتا ہے. شریعت کو شریعت کے طور پر بیان کیجیے, اس کی تعبیر کیجیے. وہ تعبیر آپ کی تعبیر ہے, لوگ اس کو قبول کر لیں گے, ٹھیک ہے. نہیں قبول کریں گے تو دلائل کے ساتھ اپنی بات بیان کر دیجیے. کوئی اس پر نقد کر کے اس کی غلطی واضح کر دے گا تو قبول کر لیجیے. تو جب آپ انسانی فہم کو ابدی بنانے کی کوشش کریں گے یا انسانوں کے مجموعے کے فہم کو جیسے کہ اجماع کہہ کر ابدی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تب غلطی کریں گے. ہمارے لیے دین کیا ہے؟ اللہ کی کتاب, اس کے پیغمبر کا حکم, وہ دین ہے. اس کو ہم قرآن و سنت کہتے ہیں, دو چیزوں سے تعبیر کرتے ہیں. تو میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لایا, کسی دوسرے انسان پر ایمان نہیں لایا, کسی امت پر ایمان نہیں لایا. باقی ہر ایک کی بات کو میں پرکھوں گا, جانوں گا, وہ اللہ کی کتاب کے مطابق سمجھ میں آئے گی قبول کر لوں گا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ پھر آپ کا فہم, تو میں اپنے ہی فہم کا مکلف ہوں, آپ اپنے ہی فہم کے مکلف ہیں. یعنی کسی دوسرے کی قبر میں مجھے نہیں پڑھنا, مجھے سمجھنا ہے دین کی بات کو, صحیح اصولوں پر سمجھنا ہے, دیانتداری کے ساتھ سمجھنا ہے, ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا ہے کہ اگر اس کی غلطی واضح کر دی جائے تو میں اپنی رائے سے رجوع کروں. ہر وقت تیار رہنا ہے. بس مجھ سے خدا کا مطالبہ یہی ہے. یہ مطالبہ نہیں ہے کہ میں فلاں اور فلاں کی اتباع ضرور کروں, فلاں اور فلاں کی تقلید ضرور کروں. اس طرح کا کوئی مطالبہ مجھ سے نہ کتاب میں کیا گیا نہ پیغمبر میں کیا گیا. پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اس وجہ سے دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور مجھے آپ ہی پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے, نہ کسی فقیر پر, نہ کسی امام پر, نہ کسی امت پر. میں ان پر ایمان لایا ہوں, اور ان کی بات جب میرے سامنے پیش کی جائے گی تو میں اس کو سمجھوں گا. یہ سمجھنا میرا حق ہے, اور اس میں اگر کوئی مجھے غلطی لگ جائے گی دیانتداری کے ساتھ تو پورا اطمینان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائے گا, اور اگر میں کسی صحیح نتیجے پر پہنچوں گا تو اللہ مجھے اجر دے گا.
اگر اس کو ذرا مثال سے واضح فرمائیے گا کہ فقہا کے کام کی آپ نے دو نوعیتوں کو واضح کیا, ایک شریعت کے اوپر ان کا فہم ہے جس طرح آپ بھی شریعت پہ کلام کرتے ہیں, اور دوسرا اجتہاد ہے. تو اگر اس کی یہ مثال دی جائے کہ نماز کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں تو میں شریعت کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں, لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو کی شرط ہے, اور وضو کب مکمل ہوتا ہے اس پر میں گفتگو کروں کہ کون سے پانی سے کیا جائے, کون سے نہ کیا جائے, تو اب یہاں سے فقہ کا آغاز ہو جاتا ہے. کیا یہ مثال درست ہے؟
وضو کی مثال لے لیں. وضو کا حکم بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان ہوا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں ایک سنت قائم کی ہے. یعنی میں نے تو اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے کہ وضو کا حکم بھی اصلا سنتی پر مبنی ہے. قرآن مجید اس کی حکایت کر رہا ہے. قرآن کو اصل میں آگے کچھ احکام بیان کرنے ہیں, تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بعض وقت پوری بات کو دہرا دیتا ہے. اس کی ایک بڑی سادہ مثال محرمات ہے, جہاں پر یہ بتایا کہ کون کون سی عورتیں نکاح کے لیے حرام ہیں. تو آپ دیکھیے وہاں قرآن مجید نے یہ کیا ہے کہ بیان تو یہ کرنا تھا کہ یہ جو تم اپنے باپ کی منکوہ سے نکاح کر لیتے ہو, یہ انہو کان فاحشتن و مکتن و ساء سبیلا, لیکن پھر اس موقع پر ساری حرمتیں دہرا دی. تو یوں نہیں ہے کہ قرآن پہلی مرتبہ اس آیت میں ماں کی حرمت بیان کر رہا ہے, بلکہ یہ قرآن کا اسلوب ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. تو یہاں بھی وہی کیا گیا ہے. تو قرآن مجید نے یہ بات بیان کر دی, سنت میں یہ بات قائم ہو گئی. اب اس کو سمجھنے کا عمل ہے. سمجھنے کا عمل سنت میں بھی کیا جاتا ہے, یعنی وہ کیسے ہے, کیا چیز ہے, کیا جائے گا. ایسے ہی قرآن مجید پہ کیا جاتا ہے. وہاں عمل کو دیکھ کر آپ اس کی تعین کرتے ہیں, یہاں الفاظ کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حکم بیان ہوا ہے. تو یہ سمجھنے کا عمل ہے. اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ اس سے متعلق بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. وہ متعلق سوالات جن کا جواب نہ تو آپ کو سنت میں ملتا ہے نہ قرآن میں ملتا ہے. جب نہیں ملتا اور وہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ سوالات, ان کا جواب پھر کیسے دیا جائے؟ ان کا جواب آپ اجتہاد سے دیتے ہیں. اجتہاد کرنے کے لیے کچھ قواعد ہوتے ہیں, وہ ضابطے ہوتے ہیں جن کے مطابق آپ اجتہاد کرتے ہیں. اس کے لیے ایک جامع تعبیر ہمارے یہاں قیاس کی ہے, یعنی دین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی علت سامنے رکھ کر آپ قیاس کرتے ہیں دوسری بعض چیزوں پر اور بیان کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس کے لیے استنباط کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ جو عمل ہے آپ کے یہاں ہوا ہے یہ پھر انسانی عمل ہے، یعنی اس کی بنیاد اصل میں وہ قواعد عامہ، وہ عقلی استدلالات، وہ قیاس کی بنیادیں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر آپ حکم کا استخراج کر رہے ہیں، اور وہاں آپ کے سامنے الفاظ ہوتے ہیں یا عمل ہوتا ہے، آپ عمل کو سمجھنے کا کام کر رہے ہیں یا الفاظ کو سمجھنے کا کام کر رہے ہیں، تو یہ بنیادی فرق واقع ہو جاتا ہے ان کے اندر۔
اس سوال پوچھا ہے کہ کوئی شخص مذہبی لوگوں کے رویے دیکھ کر الحاد کی طرف جاتا ہے تو کیا اس کا مذہب سے یہ بیزاری کا عذر اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔
دیکھیے، اللہ کے ہاں کیا عذر قبول ہو جائیں گے اس کا تو فیصلہ میں نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک عاجز انسان کی حیثیت سے اپنے پروردگار کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ اگر کوئی معقول عذر ہوگا تو وہ ضرور قبول کرے گا۔ تو معقول عذر کی دسیوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی وہ جو میرے اپنے نفس کے اندر مجھے معذور قرار دے دیتے ہیں، وہ جو میرے ماحول میں مجھے معذور قرار دے دیتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر کسی کو اچھا ماحول گھر میں میسر نہیں ہوا، اگر اس کو صحیح باتوں کو سمجھنے کے مواقع نہیں ملے، اگر کچھ لوگوں کو اس نے اپنے گرد و پیش میں کسی دعوت اور کسی دین کا لمبردار دیکھا اور ان کے کردار سے وہ متواحش ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں اگر اس دنیا کی زندگی میں ہمیں یہ کہنے پہ آمادہ کرتی ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ تو یہ ہوا، یہ بری صحبت میں بیٹھ گیا، اس کو اچھا ماحول نہیں ملا، اس کو تربیت نہیں ملی، قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے، یعنی لونڈیاں ہیں، اب یہ دیکھیے کہ ان کو اچھا ماحول نہیں ملا، اچھی تربیت نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان سے سزا معاف کر دی، عذر قبول کیا نا، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہاں ماحول ہے جو ذمہ دار ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دعوت میں بھی ماحول ذمہ دار ہوتا ہے، پیش کرنے والے لوگوں کی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، وہ کس طرح بات کو بیان کر رہے ہیں، تو ایک تواحش پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک بندے کی حیثیت سے یہ حسن ظن رکھتا ہوں اپنے پروردگار سے کہ یہ چیز بھی امید کرنی چاہیے کہ اس کے ہاں عذر بن جائے گی، پھر واقعی بنے گی یا نہیں بنے گی امید کرنی چاہیے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو وہی قیامت میں معلوم ہوگا میرا کون سا عذر وہاں قابل قبول ہو جائے گا، کسی دوسرے کا کیا ہو جائے گا، اس کا فیصلہ وہ پروردگار کرے گا، لیکن مجھے اس نے یہ اطمینان دلا دیا ہے کہ ادنا درجے میں کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی پر، یہ اطمینان مجھے میرے اندر یہ امید پیدا کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے آزار کو بھی ضرور قبول فرمائے گا، یعنی امید پیدا کرتا ہے۔
تو اگر خود ہے خدایا میری شہرت سے قریب، تیری شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا؟ اس شعر پہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو تبصرہ فرمائیں۔
خیر، اشعار پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اشعار سے حظ اٹھانا چاہیے، ایک بات ہے جنہوں نے بیان کر دی، اور اس طرح کے بہت سے اشعار میں آپ کو سنا سکتا ہوں، یعنی حفیظ ہی نے آپ جانتے ہیں کہ کیا کہا ہے کہ اگر مجھے تم لوگوں نے اسی طرح سپرد خاک کرنا تھا تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو شاعر لوگ بیان کرتے ہیں، اس میں ایک تفنن بھی ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہنس کا سامان بھی ہوتا ہے، شاعری کا اصل درجہ یہ ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے وہ ایک امتحان میں ڈالنے کے بعد قیامت میں ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرنے والا ہے، یعنی وہاں ہمیں حساب دینا ہے، اس حساب کے لیے بہت کچھ شہادتوں کا اہتمام کیا گیا ہے، تو فرشتے بھی اس لیے ہیں کہ وہ شہادت دیں، وہاں تو کہا میرے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، تو اللہ وہاں اپنے علم کی بنیاد پر محض فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ جو یہ ذرائع پیدا کیے گئے ہیں ان کے پورے ریکارڈ کو سامنے فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ حجت تمام ہوگی تو پھر سزا دی جائے گی، تاکہ کوئی قیامت میں یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار میرے پاس تو یہ عذر تھا، یہ قطع عذر کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے، باقی شاعری آپ جس چیز پہ چاہے کر لیں۔
یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آیات صفات باری میں آپ کیا موقف رکھتے ہیں، مثلاً ید، ساق وغیرہ کے حقیقی معنی مراد دیتے ہیں یا مجازی تعویل تفویض کا موقف رکھتے ہیں یا کوئی اور موقف ہے؟
ہر مقام پر جہاں وہ بات آئے گی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ہمارا منحاج یہ ہے کہ ہم اس کو وہاں رکھ کے دیکھیں گے، اور وہاں جس طرح کلام یہ بتائے گا کہ یہاں کیا مدعا ہے اسی کو لیں گے۔ چنانچہ آپ مولانا امین حسن اصلاحی کی تدبر و قرآن میں دیکھ لیجئے، میری تفسیر البیان میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ ہم نے اس کو واضح کر دیا۔ ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ باہر بیٹھ کر ایک اصول قائم کریں گے کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ نے حقیقت پر لینا ہے یا مجاز پر لینا ہے، نہیں، ہمارے یہاں یہ طریقہ ہی نہیں ہے، ہم وہاں جائیں گے، بعض موقعوں کے اوپر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ الفاظ تو اصل میں محاورے کے لحاظ سے استعمال ہوئے، یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو کام ہے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کہتے ہیں نا بعض اوقات، آپ وہاں بیٹھ کر یہ بحث کرنا شروع کر دیں کہ بائیں ہاتھ کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بایاں ہاتھ یہ کھیل کیسے کھیلے گا, تو میں اس کو بے ذوقی کہتا ہوں. وہاں جائیں گے, وہاں دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ جس کو آپ نے بیان کیا ید ہے یا کوئی اور ہے محاورے میں استعمال ہو, اس کا بابا آدم ہی نرالا ہے. اب یہاں آپ سیدنا آدم تلاش کرنا شروع کریں گے تو یہ غلطی ہوگی. محاورے کو محاورے کے طور پر دیکھا جائے گا, روزمرہ کو روزمرہ کے طور پر دیکھا جائے گا. مجاز کا کوئی اسلوب ہے تو وہ موقع بتائے گا کہ یہ مجاز کا اسلوب ہے. کوئی حقیقی بات بیان کرنا پیش نظر تو وہ دیکھی جائے گی. تو یہ موقع کے لحاظ سے ہوگا. ہمارے ہاں اس میں باہر سے کوئی چیز طے کر کے نہیں جاتے.
یہ سوال پوچھا یہ ہے کہ عقائد اور ایمانیات میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ ایمان کے بگڑ جانے اور عقائد کے بگڑ جانے کے کیا نتائج میں بھی کوئی فرق ہے؟
دیکھیے, عقیدے کی اصطلاح تو بہت بعد میں ایجاد کر لی گئی. ہمارے ہاں جو اصطلاح استعمال ہوئی, یعنی جس کو دینی اصطلاح کہتے ہیں, وہ ایمانی کی اصطلاح ہے. اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جو حدیث کے ذخیرے میں سب سے اہم روایت میں اس کو کہتا ہوں, وہ حدیث جبریل ہے. اس میں حضور نے بتا دیا کہ پانچ چیزیں ایمان ہیں, پانچ چیزیں اسلام ہیں. یہ فیصلہ کون ہے؟ بالکل اس کے سوا کوئی چیز کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے. انہیں کی بعض تفصیلات کو بعد کے زمانوں میں علماء نے عقیدے یا عقائد سے تعبیر کیا ہے. میں تو یہ اصطلاح نہیں استعمال کرتا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ہاں میزان میں ایمانیات کا باب ہے, اور اس میں میں نے انہی پانی پانچ چیزوں کو سامنے رکھ کر, اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ان سے متعلق روایات کو سامنے رکھ کے توضیح کر دی.
بس یہ آخر میں مختصر چند سوالات ہیں. یہ آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جنت ابھی نہیں بنی ہے, تو سوال یہ پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جنت کے جو مناظر دکھائے گئے تھے ان کی حقیقت کیا ہے؟
جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے وہ تمثیل کے اسلوب میں ہوتا ہے, رویا میں دکھایا گیا. اس میں چیزیں ممثل کر دی جاتی ہیں, وہ ماضی کی بھی ممثل کی جا سکتی ہیں, حال کی بھی اور مستقبل کی بھی. اللہ تعالیٰ ان کو ممثل کر کے, یعنی گویا ایک تمثیل کے پیرائے میں, بالکل ایسے ہی جیسے خواب میں ہم دیکھتے ہیں, صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس میں بہت سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. باقی یہ تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے, اس پوری کائنات کو ہم پکڑیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, اور اس کو ایک نئے زمین و آسمان میں بدلیں گے. وہ زمین و آسمان ہے جن میں جہنت بھی ہوگی اور جن میں جہنم بھی ہوگی.
یہ خاتون پوچھتی ہیں کہ مجھے اس کا ادراک ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ دینا ایک بڑا گناہ ہے, لیکن میں اپنے بچوں کے معاملے میں اس چیلنج کا شکار ہوں کہ وہ اٹھتے نہیں ہیں, فجر کی نماز بہت مشکل سے پڑھتے ہیں, اور مجھے یہ اندیشہ کہ سختی کروں گی تو شاید وہ بقیہ نمازیں بھی نہ چھوڑ دیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان کو کہوں جس وقت اٹھو پڑھ لیا کروں؟
ایسا ہی کہنا چاہیے, اور وقتاً فوقتاً تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. جب کبھی موقع ملے, یعنی آپ اگر صبح کے وقت روزانہ یہ کام کریں گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ بغاوت پیدا ہو جائے. تلقین اور نصیحت, جب یہ بچے اپنا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں, تو تلقین اور نصیحت حکمت کے ساتھ وقفہ دے کر وہ کرتے رہنا چاہیے. اور یہ ضرور, یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی نے بتا دیا کہ جب آدمی سویا رہ جائے تو اٹھتے ہی جب وہ نماز پڑھے گا تو یہی نماز کا وقت ہے. یعنی وہ تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش ہوا, تو جب آپ اٹھے اس کے فوراً بعد آپ نے نماز ادا کی. اور جب کسی شخص نے کہا کہ آج بڑی کوتاہی ہو گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما التفریط فی الیقظہ لیس التفریط فی النوم, یعنی کوتاہی جاگتے میں ہوتی ہے, سوتے میں نہیں ہوتی. لیکن بچوں کو توجہ ضرور دلانی چاہیے کہ جانتے بوجھتے سوتے نہیں رہنا چاہیے, کہیں سوتے رہ گئے تو جب اٹھو نماز پڑھ لیا کرو, اور نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے, یہ توجہ دلانی چاہیے. آپ داروغہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے, خاص طور پر آج کے زمانے میں تو اندیشہ ہے کہ دینی سے متنفر کر دیں.
آخری دو سوال ہیں. یہ پوچھا ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیات کے نیچے بائبل کے ان حصوں کو لکھا جا سکتا ہے جن کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے, تاکہ پوری الہامی روایت کو ایک ساتھ پڑھا جا سکے؟
دیکھیے, قرآن کے نیچے کیوں لکھیں گے آپ؟ اگر اس کی تفسیر کر رہے ہیں تو اس میں ہم بھی لکھتے ہیں, سب اہل علم لکھتے ہیں, ضرور لکھیے. قرآن مجید کو الگ سے لوگوں کے سامنے رکھیے, اس کے ساتھ ایسا کوئی اختلاط نہیں پیدا کرنا چاہیے. اور بائبل کو الگ سے, اس کے بہت منتخبات بھی آپ چھاپ سکتے ہیں. اسی طرح سے الگ سے تورات کو, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل سے لوگ واقف نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں ساری الہامی کتاب ہے. بائبل جو ہے یہ جیوش ہسٹری ہے, یعنی یہود کی اور پھر اس کے بعد نصارہ کی بھی تاریخ ہے. اس کے اندر وہ کتابیں ہیں, ان کو آپ الگ سے چھاپیے. اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آدمی نے ہاتھ میں قرآن بھی پکڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس نے انجیل بھی ہے, وہ الگ سے ہے, وہ الگ سے ہے. دونوں کو الگ الگ پڑھنا چاہیے. ساتھ ساتھ آپ چھاپیں گے تو اس میں بڑا اختلاط پیدا ہونے کا اندیشہ ہے.
آخری سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ہے کہ ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر ایمان تو لاتا ہوں، سمجھ میں بھی مطلب قبول کر لیتا ہوں، لیکن پوری طریقے سے یہ بات گرفت میں نہیں آتی کہ پھر وقت کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے آیا اللہ میاں؟ تو اگر یہ سوال لے کر دنیا سے رخصت ہوا تو اس پر کوئی عتاب تو نہیں آئے گا؟
کوئی عتاب نہیں ہوگا، ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں دسیوں سوال میرے ذہن میں ہیں، دنیا کے بڑے فلسفیوں حکماء کے ذہن میں ہیں، پیغمبروں نے بھی یہ سوال بعض اوقات لوگوں کو بتائے ہیں، صالحین بھی کہتے رہے ہیں، اصل میں یہ معاملات تفویض کے معاملات ہیں، یعنی جن چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے یہاں ان کو ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے نا رات کی دعا میں فوسط امری الی اللہ، یہ معاملات ہم نے اللہ کے سپرد کر دیے ہیں، تو اگر اللہ وہاں موقع دے گا اور وہاں ہمارے لیے کوئی عنایت کا مقام ہوا اور اسی کی دعا کرنی چاہیے اور توقع بھی، بہت باتیں پوچھنے کی ہیں، ضرور پوچھیں گے، یہ اصل میں وہ دنیا ہے، یہ دنیا ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی، یہاں تو اتنی بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے اور ہماری کائنات کا تعلق ہے، یہ لازماً بنائی گئی ہے، یہ مخلوق ہے، یہ اپنے وجود سے شہادت دیتی ہے، اس کا خالق ہونا چاہیے، پیغمبروں نے بتایا ہے خالق، ایسا ہے، یہ اس کی صفات ہے، اب یہ کہ صفات کا تعارف کرا دیا گیا ہے، ذات کیسی ہے، زمان مکان کیسے وجود میں آئے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو خدا کو سمجھنا ہے گویا، تو یہاں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایاز قدر خود بشناس، قرآن نے بھی اس کا یہی جواب دیا ہے، یہ کہا ہے لوگوں نے پوچھا نا وحی کی حقیقت کیا ہے، یعنی یہ کیسے ہوتا ہے، جواب کیا دیا، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، اپنے علم کے حدود میں رہو، تو ہمارے علم کے حدود کیا ہیں، ہماری زندگی، ہمارے سوالات، اس سے آگے خدا کیا ہے، خدا کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسے وجود میں آیا، یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ سوال کی صورت میں اگر آپ کے یہاں رہیں تو رہ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جب اس بارگاہ میں پیش ہوں تو اس موقع پر موقع ملے گا تو پوچھ لیجئے، لیکن اس وقت ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا کیا تعارف کرایا ہے، بس اس تعارف تک محدود رہنا چاہیے۔
جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، یہاں پر ہم اس کے خاتمے کریں۔
بہت شکریہ۔